میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چرن کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ، اور اس کے اندر الحمدللہ مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کے سفروں کو، مدنی دوروں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ وہاں پر دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کیسے کر رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے، مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اور مزید دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے سلسلے کے اندر سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے سفر کو، جو کہ پچھلے دنوں رکنیشور عبدالحبیب بھائی اور اسی طرح استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ علی کا سفر رہا، اس کو انشاءاللہ عزوجل ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ دونوں شخصیات بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ہمارے امیر اہل سنت مدظ اللہ علی نے مدنی قافلوں کے حوالے سے جو ہمیں جدول عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ آپ بھی آگے آئیے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور مدنی دورے بھی الحمدللہ ہمارے ذمہ داران کے شخصیات کے ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر آپ سفر کرنا چاہیں تو اپنے ذمہ داران کے ذریعے سے رابطہ کر کے ضرور آپ سفر کر سکتے ہیں، اور جب سفر کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ان اللہ والوں کی بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ ایک مرتبہ سفر تھا، مفتی صاحب کے ساتھ میری بھی حاضری تھی، مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے، جہاز کے اندر تھے تو مدنی چرن کے ناظرین مفتی صاحب کو دیکھا ہم نے کہ بار بار جو ہے آپ اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ تشریف رکھ لیتے۔ تو ہمارے ساتھ جو دیگر اسلامی بھائی تھے مدنی قافلے کے اندر، اور ان کو تشویش ہوئی کہ شاید کوئی پریشانی ہے یا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے مفتی صاحب بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، تو مفتی صاحب کے پاس پھر میں گیا اور مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کوئی پریشانی یا کوئی تشویش ہے؟ تو ہمیں ارشاد فرمائے اب آگے کیا ہوا، پھر مفتی صاحب سے ہم یہی پوچھتے ہیں۔ استاد صاحب سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ۔
آبادی تو میں نے جو سفر کی کہانی تھی یہ وہ عرض کر ہی دی ہے، مزید کیا فرماتے ہیں آپ؟ بار بار آپ کا اٹھنا تھا، تشویش بھی اسلامی بھائیوں کو ہی ایسا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سفر میں اٹھنا ایک ویسے تو یہی تھا کہ مسلسل بیٹھنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر اٹھ جانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے۔
جی
میری عادت یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا اس کے میں بہت ساری اس کے بارے میں چیزیں پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیسے کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آفس کے اندر بیٹھ کے مجھے اگر کام کرنا ہے، اپنے مکتب میں کام کرنا ہے، تو میں نے بہت عرصہ پہلے اس کو جو ہے نا وہ سرچ کیا، اس کو تلاش کیا، اس کا طریقہ کار پڑا، لیپ ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرنے کے اندر کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ مسلسل دیکھتے رہنا، بہت زیادہ مسلسل ہاتھ چلاتے رہنا۔ اچھا تو کچھ ہاتھ کی ایکسرسائز کرتے رہے، کچھ ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتے رہے۔ تو یہ ایک عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ ضرور سیکھ لیا جائے۔ آدمی جب کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو وہ بہت ساری پیچیدگیوں سے، بہت ساری آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو اس حوالے سے میرا ٹاپک جو ہے وہ درس نظامی اور طالب علم ہوتے ہیں کہ جب ہم نے درس نظامی پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، جب ہم نے درجے کے اندر کلاس میں جا کے عبارت پڑھنی ہے تو عبارت پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، اپنے علم کو بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں۔ تو یہ سفر کے حوالے سے بھی بیسیکلی اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے۔ کہ سفر کے حوالے سے بھی میں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سرچ کر کے اس طرح یوں اپنے پاس جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ سفر کے اندر کیا چیزیں کن چیزوں کا خیال کیا جائے. اب اس میں جیسے یہی جو آپ نے ایک چیز بیان کی ہے یہ بھی اسی میں سے ایک ہے کہ بعض اوقات سفر جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. ایک گھنٹے کا سفر ہے تو وہ تو پھر ایک جو ہے نا وہ چھوٹے سے ٹائم کا سفر ہے, لیکن دو گھنٹے تین چار پانچ چھ سات گھنٹے کا سفر ہے. جیسے یہ ہم نے جرمنی جانا تھا تو یہ سات گھنٹے چھ گھنٹے کا سفر تھا. اچھا مدینہ منورہ حاضری تھی تو وہ بھی تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر تھا. اتنی دیر مسلسل بیٹھے رہنا جو ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں, صحت کے لیے نقصان دہ. مسلسل بیٹھے رہنے سے صحت کے اوپر ٹھیک ٹھاک اثرات ہوتے ہیں, جبکہ چہل قدمی کرنے سے آدمی کے جو اعصاب ہیں جو مسلز ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں, کانسنٹریشن آدمی کو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے. تو جو سفر کے دوران آپ نے بھی دیکھا تھا یہ اسی وجہ سے تھا, وہاں بھی میں نے آپ کو یہی عرض کیا تھا کہ ایک گھنٹے بعد چالیس پچاس منٹ کے بعد اٹھ کے ایک جو ہے نا وہ چہل قدمی کر لینا یہ اسی لیے ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مسلز جو ہے نا وہ حرکت میں رہے, اور خاص طور پہ جہاز کے اندر.
جی
اگر مکتب میں اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں ویسے طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہر چالیس پینتالیس منٹ کے بعد آپ تین چار منٹ کے لیے اٹھ کے چہل قدمی کریں. آفس کے اندر تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آفس میں جب ہم کام کرتے ہیں موسٹلی بیٹھ کے ہم ذہنی کام کرتے ہیں, دماغی کام کرتے ہیں.
جی
دماغی انسان کی جو توجہ ہے یہ 45 منٹ 50 منٹ اس اتنی دیر تک تو جو کانسنٹریشن ہے جو توجہ ہے وہ بھرپور رہتی ہے.
صحیح.
اس کے بعد کانسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے.
اچھا
اب اگر 40-50 منٹ کے بعد آپ اٹھیں تین چار منٹ چہل قدمی کر لیں تھوڑا سا ادھر ادھر اپنے دماغ کو کریں اب آ کے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نئے سرے سے پوری توجہ سے پڑھ سکیں گے, اور آپ دو گھنٹے مسلسل پڑھتے رہے تو ایک گھنٹے کے بعد آپ کی جو حافظہ ہے آپ کی توجہ ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے. اور سفر کے اندر خاص طور پہ جہاز کے سفر کے اندر طبی اعتبار سے اور زیادہ احتیاطیں کرنے کا ڈاکٹرز کہتے ہیں, کیونکہ یہ فضا کے اندر ہوتے ہیں, یہ ہوا میں ہوتے ہیں, بلندی کے اوپر ہوتے ہیں, کچھ آکسیجن کا میٹر ہوتا ہے, کچھ دباؤ ایئر پریشر ہوتا ہے, تو وہاں پر جو ہے اس کی زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی چہل قدمی کر لے. تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد میں چہل قدمی کرتا ہوں. بعض اوقات میرے مکتب میں اس ٹائم پہ ہی آتے ہیں تو میری عادت یہ ہے میں نے جو جیسے ذکر اذکار جو کرنے ہوتے ہیں
جی
تو میرا فکس ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے میں پورے اگر میں 10 بجے آیا تو اب میں 10 بجے کام شروع کیا تو مجھے پتا میں 10 بجے آیا.
ٹھیک ہے
10:55 پہ میں نے لازمی طور پہ کھڑے ہونا ہے, میں بھلے جتنا مرضی ضروری کام ہو میں اس کو روک دوں گا نا کہ نہیں اب مجھے میرے چہل قدمی کا وقت آ گیا. میں 5 منٹ چہل قدمی کروں گا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دن کے اوراد و وظائف ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں, درود شریف وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ بھی 5 منٹ چل جاتا ہے, اس کے بعد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے میرے کمرے میں جب کوئی آتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں, میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہوں, تو بعض اوقات مجھے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے
دو تین بار آیا اور
میں مطلب بعض اوقات ایک ٹائم میں 3 مرتبہ آتا ہے نا, میں 3 مرتبہ کھڑا ہو کے چہل قدمی
اسی ٹائم پہ آیا ہوں.
اوکے گا وہ بھی مفتی صاحب لگتا ہے سحری کرنے آتے ہیں, تو بعض اوقات اس کو بتا دیتا ہوں. لیکن حکمت یہی ہوتی ہے کہ توجہ آپ کو ریوائو کرنے کے لیے اور رینیو کرنے کے لیے آپ اگر ہر 50-60 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے چہل قدمی کر لیں تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے.
بہت بہت پیارا طریقہ.
سوال میں کتنے جواب مل گئے آپ کو ماشاء اللہ. کئی آفس میں کام کرنے والے مکتب میں کام کرنے والوں کو بھی مدنی پھول مطالعہ کرنے والوں کو مل گیا, سفر کرنے والوں کو بھی مل گیا.
میں نے بہت پہلے ایک اس کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا
جی,
جیسے وہ ہوتا ہے کہ تجربہ
ایک پچھلی بار کا ہمارا ایک سوال کر دیں ہمارے ناظرین کا کہ کوئی یادگار واقعہ آپ دونوں سے ہمارے ناظرین میں سے کسی نے فرمائش کی تھی وہ بھی سنانا ہے آپ لوگوں نے.
جیسے ایک تجربے کے حوالے سے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دو طرح کے گروپس پہ تجربہ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نتیجہ نکالا جاتا ہے, سروے کرتے ہیں, اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو کسی نے اسی طرح کا ایک مرتبہ تجربہ کیا تھا کہ جو مزدور ہیں لیبرز ہیں جو وزن اٹھانے کا کام کرنے والے ہیں, اس نے ان کے دو گروپ بنائے, دونوں نے 8-8 گھنٹے کام کرنا تھا.
اچھا
ایک گروپ سے اس نے 4 گھنٹے مسلسل کام کروایا اور درمیان میں جو بریک ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹے کا وہ, اور اس کے بعد 3 گھنٹے پھر دوبارہ مسلسل کام کروایا. دوسرے گروپ سے اس نے یوں کام کروایا کہ ہر 55 منٹ کے بعد 5 منٹ ان کو کہا بیٹھ جاؤ آپ, ہر 55 منٹ کے بعد 5 منٹ ان کو بٹھاتے رہے.
جی
شام کے بعد جب کیلکولیشن کی تو جن لوگوں کو ہر 1 گھنٹے بعد ریسٹ دیا گیا تھا انہوں نے دوسرے گروپ سے زیادہ کام کیا تھا. حالانکہ دوسرے گروپ نے مسلسل کام کیا اور 5 منٹ کا بریک بھی اس کے اندر نہیں ہے, تو ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بڑھ گیا, لیکن اس کے باوجود جو درمیان میں ریلیکس ہوتا رہا اس کا کام پہلے سے زیادہ تھا. تو یہ ایک بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے.
بہت بہت پیاری بات استاد صاحب کی. اسی طرح استاد صاحب اپنا اگر جیسے قیلولہ ہوتا ہے دوپہر میں اگر قیلولہ کر لیا جائے تو اس سے بھی کام کے اندر فرق.
قیلولہ کے اوپر تو اس پر تو باقاعدہ کتابیں ہیں, اس پہ ریسرچ ہے. آپ ذرا نیٹ پہ جا کے اگر اس کو وہ شارٹ نیپ کے نام سے یا سیسٹا انگلش میں کہتے ہیں سیسٹا کے نام سے آپ اس کو سرچ کریں یا شارٹ نیپ کے نام سے سرچ کریں, آپ کو ایک آرٹیکل نہیں, میں بلا مبالغہ آپ کو کہتا ہوں کم از کم بھی آپ کو 20-25 لاکھ آرٹیکلز اس کے اوپر ملیں گے. آپ اگر دن کے وقت قیلولہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو پروڈکٹیویٹی ہے اور جو آپ کی کریٹیویٹی ہے اس کو کس قدر زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو یہ قیلولہ بھی اسی بریک کے اندر آتا ہے. عبد الرحیم ماشاء اللہ ہر کچھ عرصے بعد بریک لینے پاکستان آتے ہیں پھر جاتے ہیں, تو یہ بریک میں سے ایک صورت.
جی نہیں, عبد الرحیم بھائی کے بریک میں تو یہ بھی دیکھا ہے ہم نے سفر کے دوران استاد صاحب کے جیسے اپنا اگر یوں بھی دیکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کا بھی اگر وقفہ ملتا ہے تو آرام فرما لیا کرتے ہیں
جی الحمدللہ,
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روٹین چلا کرتی ہیں. تو یہ بھی بہرحال بہت اچھا ہے. اور بہت سارے ایک سوال کے اندر استاد صاحب نے مطالعے کے حوالے سے بھی اور بھی بہت سارے کاموں کے حوالے سے بھی اگر سستی ہوتی ہے اس کے بھی حوالے سے بھی مدنی پھول استاد صاحب نے عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مدنی گلدستوں کی طرف جانے سے پہلے عبد الحبیب بھائی وہ سوال کا جواب آپ ابھی دیں گے کہ یادگار جو آپ کا واقعہ تھا یا پہلے ہم مدنی گلدستہ دکھا دیں.
واقعات تو زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن چونکہ مدنی سفر نامہ ہی ہے تو سفر ہی کے حوالے سے
سفر کے حوالے سے
ویسے دو واقعات ہیں, ایک آج سنا دیتا ہوں ایک پھر کبھی. اور جو اب میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ بھی اتفاقاً ہوئی ہے اور وہ ہم نے دکھایا ہے اپنے سلسلے میں. دیس ہے میرے خواجہ کا.
جی
ماجرا یہ تب ایگزیکٹلی مجھے شہر یاد نہیں ہے, ہند والے سن رہے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا کہ ہم ایک شہر سے نکلے تھے اور ہماری فلائٹ تھی دہلی سے, ہم نے پہنچنا تھا تاج پور.
جی
اور تاج پور میں جو ہے وہ وہاں پر اچھا وہ فلائٹ لینے کا مقصد یہ تھا, پہلے فلائٹ نہیں تھی, ایک شہر سے ہمیں ٹرین میں جانا تھا.
جی
اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا ٹرین کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے, اب ٹرین جو ہے نا وہ نہیں جائے گی. ہم نے وہاں تاج پور میں بہت بڑا ارینجمنٹ رکھا تھا جس کو ناگپور کہتے ہیں, تاجران کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. یعنی ایک کے بعد ایک پلان کیسے ٹوٹتا رہا, حالانکہ انڈیا کی ٹرینیں اتنا لیٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن ہم وہ گئے تو پتہ چلا کوئی پرابلم ہو گیا اور وہ ٹرین کئی گھنٹے لیٹ ہے اور ہم نہیں پہنچ پاتے. ہم نے پلان کیا اور کیلکولیٹ کیا کہ اب ہم کسی صورت بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے, پھر کیا ہو سکتا ہے, یہاں سے 4 گھنٹے دور دہلی ہے, دہلی سے فلائٹ لیتے ہیں, فلائٹ لے کے پہنچ جائیں گے تو بیان ہو جائے گا. اچھا جناب فلائٹ کیلکولیٹ کی تو مثال کے طور پہ 9 بجے رات کو لینڈ کر رہے تھے تو سیدھا وہاں سے ہال پہ جاتے ہیں, وہاں شخصیات جمع ہوتی ہیں اور ہم بیان کر لیتے ہیں.
جی
اب وہ کہتے ہیں نا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. جدھر اچھا اب ہم نے گاڑی کری وہ کیا کہ اسٹیشن سے ہی ایک اسلام آباد ترکیب بنا, انہوں نے کہا ہم آپ کو دہلی چھوڑنے چلتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھے, ہم نے کیلکولیٹ کیا اتنے کلو میٹر کا راستہ ہے, اتنی اسپیڈ سے چلیں گے تو پہنچ جائیں گے تو فلائٹ مل جائے گی.
اچھا
گاڑی چلی حضرت, تھوڑی دیر بعد گاڑی کے ٹائر پنچر. جب گاڑی کے ٹائر پنچر تو جو ان کے پاس اسپیئر ویل تھا وہ بھی پنچر.
اللہ اللہ
اب بالکل ہم پل پہ کھڑے ہیں. اچھا اتفاق تھا میرے ساتھ کیمرہ مین بھی تھے تو میں نے کہا یہ چیزیں ریکارڈ کرو تاکہ کئی لوگ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں وہ کیسے ہم نے ٹائر بنایا. ہماری گاڑی پل کے اوپر تھی, پنچر والا نیچے تھا, پھر ایک اسکوٹر پہ اسکوٹر ٹائر والے کو بھیجا, پھر ان کو بلایا. اچھا اتنی دیر میں ہم نے فون کر دیا اسلامی بھائیوں کو, وہ دوسری گاڑی لے کر آ گئے کہ بھائی اگر دوبارہ شاید نہیں اسپیئر ویل پنچر نہیں تھا, اسپیئر ویل تھا ہی
نہیں
تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا اب نہیں ہوگا اسپیئر ویل تو پھر جائیں گے کیسے. پھر ایک اور گاڑی انہوں نے بےچارے وہ لے کر آ گئے, ان کی گاڑی میں بیٹھے تو دہلی کا ٹریفک اس دن جو مجھے پتا چلا اللہ اکبر. یعنی اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ جہاز روانہ ہو گیا. اب ٹینشن یہ کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اتنی تیاریاں کی ہیں وہ کیا ہوگا. تو اب جناب میں وہی کسی کمرہ ہم نے ارینج کیا, اس کمرے میں بیٹھا اور میں نے وہاں سے ٹیلی فون پر بیان کیا, ان سب سے معذرت کی کہ بھائی آپ سب جمع ہوئے ہیں اور واقعی بڑی تعداد میں تاجران جمع تھے. پھر بہرحال ان سے میں نے ٹیلی فون میں جتنی دیر بیان کر سکتا بیان کیا اور پھر فجر کی ہمیں فلائٹ ملی. فجر ہم پہنچ بھی گئے اس شہر میں لیکن جو رات کا ایونٹ تھا اس میں بہت جس کو کہتے ہیں نا سیکھنے کو ملا, صبر کا موقع بھی الحمدللہ ملا. اور مطلب یہ بندے کو احساس ہو جاتا ہے, بعض اوقات میرے ساتھ یہ ایک دو بار ہو چکا ہے.
کبھی کیا سیکھنے کو ملا آپ کہنے کے سیکھنے کو.
دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ فیلنگ شاید ہر کوئی نہ سمجھ سکے, مفتی صاحب اس کو پک کر لیں گے. بعض اوقات نا انسان کے بہت پلانڈ ہوتے ہیں, میں 7 بجے یہاں اتروں گا لینڈ کروں گا, اس کے بعد جناب میری یہ میٹنگ ہے, بزنس مین بھی یہ کرتے ہیں, اس کے بعد میرا یہ ڈنر ہے, اس کے بعد میری یہ فلائٹ ہے, میں رات کو واپس پہنچ جاؤں گا. ایوری تھنگ از پلان, گاڑی بھی پہنچ جائے گی, میٹنگ بھی ارینج ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہنچیں گے یہ اجتماع سے فارغ ہوں گے دوسری فلائٹ یا دوسری گاڑی سے وہاں پہنچ جائیں گے. مطلب اندر ہی اندر بعض اوقات بڑا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے یار کیسا وتھ پلان سارا ہے. اور جب یہ سارا پلان ختم ہوتا ہے نا انسان کا جب اپنی اوقات پتا چلتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ کریم کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, کبھی بھی کچھ
بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو جو ہے نا اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. یعنی اس پہ شکوے شکایت کرنا واویلا کرنا, میں نے تو بہت انجوائے کیا اس کو. ہم نے اس کو پورا ریکارڈ بھی کیا کہ دیکھیں ٹائر لے کر اسلام بھائی آ رہا ہے تو پھر وہ ٹنچر بن رہا ہے تو دوسری گاڑی آ رہی ہے تو ٹریفک میں پھنسے تو ہم نے بتایا اتنی گھنٹے باقی ہیں. تو ایسے دو تین واقعات ہوئے ہیں زندگی میں. تو اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ کچھ بھی کر لیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے.
کیا بات ہے. تو بہرحال انجوائے کرنا چاہیے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل سے عبد الحبیب بھائی بہت زیادہ پریشان اور پھر غصہ کیا کرتے ہیں, اور غصہ کر کے اب جیسے کہ مدنی شریف کی حاضری کا ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے. اکبر بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اپنا پورا مدنی قافلہ پوری بس کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہا تھا, ڈرائیور کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی اور پھر اس کو جو ہے آپ نے سلا دیا کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا آرام کر لیں اس کے بعد آپ ڈرائیو کریں, اس کے بعد پھر آگے کا سفر طے ہوا. حالانکہ اس مقام پر دیکھا جائے تو یہ آتا ہے کہ ڈرائیور سے لڑنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی جب نیند آ رہی تھی تو آئی کیوں ڈرائیو کرنے کے لیے.
نہیں, وہ کہتے ہیں نیند آ رہی ہے پھر بھی چلاؤ ہمیں جلدی پہنچا دو, پھر کہیں اور ہی پہنچائے گا نا. اصل اس میں بھی میں یہ چلے آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا اور حاجی اس وقت جا رہے ہیں, بڑی اہم بات مجھے کرنی تھی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پلیز ایک بات, جتنے عمرے پہ جانے والے ہیں جتنے حج پر جانے والے ہیں اگر تو آپ اپنے ٹرانسپورٹ پر جا رہے ہیں تو کبھی بھی میری گزارش ہے کہ آپ فجر کے بعد ٹریول نہ کریں, یعنی فجر کے بعد ٹریول اسٹارٹ نہ کریں. نارملی میں کہہ رہا ہوں, یعنی آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف یا مدینہ شریف سے مکہ شریف کا جو ٹریول ہے رات بعض اوقات 2-3 بجے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ فجر بھی راستے میں ہوتی ہے اور پھر بندہ پہنچتا ہے, یا رائٹ آفٹر فجر کرتے ہیں. 70-80% ڈرائیور رات نہیں سوئے ہوئے ہوتے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک شہید ہو گئے, باقی سارے لوگ معذور ہو گئے, کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی, کسی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. تو عموماً عرب شریف میں ایکسیڈنٹ ہونے کی بڑی وجہ ڈرائیور کو نیند آنا ہے, کیونکہ سیزن کے دن ہوتے ہیں رمضان میں, حج میں یا ربیع الاول, جب حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ایک دن میں 2-3 چکر لگاتے ہیں,
صحیح.
تو نارملی وہ سوتے نہیں ہیں, تو آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے ڈرائیور کی طرف. اور یہ میں نے مدنی پول امیر علیہ سنت سے سیکھا ہے. ایک بار امیر علیہ سنت کے ساتھ میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا, مندرون سندھ گئے تو امیر علیہ سنت نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ کو نیند آئے تو آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم سارے بیٹھے, آپ نے گاڑی کہیں سائڈ پہ لگانی اور سو جانا ہے, پہلے نیند کرنی ہے. بالکل ٹھیک مدنی پھول ہے یہ. تو یہ ایک بار نہیں, کئی بار میں نے ڈرائیور کو سلایا. میں نے دیکھا نا جب وہ اونگ ہی رہے ہماری گاڑی چلاتے ہوئے تو میں نے کہا آپ گاڑی روکیں, کوئی ہمیں جلدی نہیں, ہم چائے پیئیں گے, آپ کسی ریسٹورینٹ پہ سو جائیں یا گاڑی میں 2 گھنٹے سو جائیں. وہی مفتی صاحب والی بات ہے, شارٹ نیپ وہ آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی لے لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ 4-4 گھنٹے اس سے باتیں کی, حالانکہ مجھے عربی اتنی اچھی نہیں آتی, میری عربی جو تھوڑی بہت اچھی بھی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا کہ وہ سوئے نہ, اس سے سارے انٹرویو لیتا تھا اس کے, تو ایٹ لیسٹ وہ جاگتا رہے اور سفر خیر سے ہو جائے.
جی مدنی,
تیری ایک نظر میری زندگی کا سوال ہے تقریباً, وہی ترکیب
وہی ترکیب اس کو جھونکا ہی آنا ہے. اور تو یہ بہت ضروری ہے احتیاط کرنا.
جی مدنی چلے کے ناظرین, انشاءاللہ مزید گفتگو بھی کریں گے. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ مدنی سفر نامے کا دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب نے ایک سوال کرنا ہے. اس وقت ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں, نماز کا وقت ہوا ہے, وضو کرنا ہے, یہ ہم نے نل کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے, پیچھے آبشار ہے اور اس کا پانی کنٹینیو یہاں آ رہا ہے. تو مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مطلب اگر پانی بہت ٹھنڈا ہو اور انسان کو لگے کہ یار بڑا مشکل ہے وضو کرنا, تو کیا اس میں وضو میں کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ جسے استعمال کرنے سے یوں کہہ لے کہ بیمار پڑنے کا ذمہ غالب ہے کہ میں بیماری پڑ جاؤں گا, بخار ہو جائے گا, ٹھنڈ لگ جائے گی, تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہیں اور قریب کے اندر پانی دستیاب ہے یا نہیں. اگر ایک میل کے اندر اگر پانی موجود ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ وہ پانی کے ساتھ مزدوری کرے گا, لیکن اگر کوئی اور پانی کسی جگہ ہے نہیں اور جو پانی ہے وہ ٹھنڈا ہے اور اسے کوئی جو ہے وہ گرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تو اب ایسی صورت کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن جیسے اس پانی کے حوالے سے ایک چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بوتل ہے اور اس بوتل کے اندر یہ پانی بھر دیں تو اگرچہ ابھی یہ بہت ٹھنڈا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ اتنا نارمل ہو جائے گا کہ اس سے وضو ہو سکے, پھر وضو ہو جائے گا. اچھا یہ پانی باقی ٹھنڈا تو بہت ہے لیکن یہ اتنا ٹھنڈا نہیں کیونکہ موسم گرم ہے, وضو ہو جائے گا, تھوڑی دیر سردی لگے گی, تو اس پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ملے گا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ دوسرا پانی بھی میسر ہے تو اب ہم اسے چھوڑ کے اسے استعمال کریں تو اس میں تو بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پانی یہی ہے اور آپ کو باہر وضو کرنا ہے تو یہ تو ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اس کے اوپر تو حدیث مبارک کے اندر باقاعدہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر مسجد میں جانا
اور سردیوں کے اندر باوجود ناپسند ہونے کے وضو کرنا اسے ٹھنڈے پانی سے اسے جو ہے وہ خطاؤں کی معافی کا اور کفارہ سیاحت کا ذریعہ قرار دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بدری چل کے ناظرین, پانی ٹھنڈا بھی ہو موسم سرد بھی ہو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. شریعت میں جہاں جہاں آسانیاں ہیں اس پر عمل کر لیں, لیکن سفر میں بعض اوقات لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو نماز کا وقت تو دنیا میں کہیں بھی ہے. تو اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن موجود ہیں, قبلہ نما اس میں ہے, قبلے کی ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے, نماز کے ٹائمنگ پتہ چل جاتے ہیں. تو ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے. الحمدللہ مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے مبلغین دعوت اسلامی, مفتیان کرام, اراکین شورا برف ہو تب بھی نماز پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی سفر نامہ ابھی جاری.
دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی, خالق سے بخشوائے گی, اے بھائیو نماز دیدار حق دکھائے گی, اے بھائیو نماز.
سبحان اللہ. مدنی چلن کے ناظرین, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ نے دیکھا ہے,
محسوس نہیں کیا ہے؟
محسوس نہیں کیا عبد الرزاق بھائی, آپ نے تو بڑا محسوس کیا, ہاتھ جھٹکنے
لگے. وہ بہت ٹھنڈا تھا, اور مزے کی بات یہ کہ جس وقت ہم کھڑے تھے نظام پر وہاں گرمی شدید تھی, آلموسٹ میرا خیال ہے 35-40 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا, مگر پانی برف, یعنی ہاتھ ڈالنے کے بعد محسوس نہیں ہوتا تھا,
برف ہی پگھل کے آ رہی تھی.
ہاں برف ہی پگھل کے اوپر سے آ رہی تھی. بالکل ایسی تھا. مفتی صاحب نے بھی ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح بہت ٹھنڈے پانی میں وضو کیا.
اچھا, تو بہرحال یہ بھی ایک نعمت ہے. اور نماز کے حوالے سے بات کی گئی, واقعی نماز کا جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے. استاد صاحب, سفر کے دوران نماز کا خیال, کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں, پریشانی بھی ہوتی ہے, اور کئی لوگ تو الحمدللہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں, مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سفر کے دوران معمولی سی مشقت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں.
میں اس میں ایک اور سوال ایڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ حج کے دن اور حاجی جا رہے ہوں گے.
جی,
نارملی نہ جانے کہاں سے یہ ذہن دے دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ جہاز میں بیٹھنے والے نا, اس سے پہلے آپ اگلی نماز پڑھ لیں, یہ دونوں نمازیں اتر کے وہاں پڑھ لیجئے گا. تو تقریباً مطلب میجورٹی حاجیوں کو یہ دیکھا ہے کہ جہاز میں نماز نہیں پڑھتے. اب کبھی کبھی کسی کی دیکھا دیکھی کسی کو یاد آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ جدہ پہنچ کے پڑھ لیں گے یا کراچی ایئرپورٹ پہ کہیں گے ابھی زہر پڑھ لیں ساتھ اثر بھی پڑھ لو. تو ایسی کوئی رعایت ہے سفر میں کہ زہر کے ساتھ اثر ملا لیں یا وہاں اتر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا لیں؟
اسے دو نمازیں ملانے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ پہلی نماز کو اس کے بالکل آخری وقت میں پڑھے اس کے وقت کے اندر ہی, لیکن آخری وقت میں پڑھیں.
جی,
5 بجے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے, اب 5 بجنے میں بھی 5 منٹ تو اب زہر پڑھیں, اور جیسے آپ نے سلام پھیرا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اب عصر بھی پڑھ لیں.
جی,
یہ ہے دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنا.
لیکن دونوں اپنے اپنے وقت
میں کہتے ہیں, اپنے اپنے وقت میں, لیکن صورت دیکھنے میں یوں لگ رہا کہ جیسے اس نے بھائی زہر عصر اکٹھی پڑھ لی.
ٹھیک ہے,
لیکن دونوں اپنے وقت کے اندر ہیں اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ زہر کا وقت گزار کر عصر کے وقت میں پڑھنا, یا ابھی عصر کا وقت شروع ہوا نہیں اور اس کو زہر کے وقت میں پڑھ لینا, یوں ہی مغرب و عشاء کو بھی اس طریقے سے کرنا. تو فقہ حنفی کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے.
اچھا,
اور دلائل کے ساتھ یہی صورت بالکل واضح طور پہ راجے سمجھ آتی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. تو یہ آیت مبارکہ بھی ہے, دیگر دلائل بھی ہیں. تو لہذا نماز کو یوں وقت گزار کے پڑھنا یا اگلی نماز کو اس سے پہلے پڑھ لینا, اس طریقے سے ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے. دونوں صورتیں گناہ کی ہیں.
ماشاءاللہ, پچھلے سلسلے میں آپ نے 3 طریقے بڑے پیارے اور واضح انداز میں بتایا, مجھے امید ہے ناظرین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. آج کوئی نئے ناظرین ہو کہ جہاز میں نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, بیٹھ کے پڑھنی ہے, قبلہ رخ کیسے ہوگا, اگر نہیں پتا تو پچھلا سلسلہ ہمارا یوٹیوب پر بھی ہوگا, مدری چل کے فیس بک پیج پر بھی ہوگا, اس کو دیکھیے گا ضرور. میرا ایک سوال مفتی صاحب یہاں پر یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اب اس کا وضو نہیں ہے, اور جہاز میں کبھی کبھی تو وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے, جیسے ایسی پوزیشن ہو گئی کہ بیلٹ وغیرہ بندوا دیے, اب اس کو نماز پڑھنی ہے تو واش روم تک نہیں جا پا رہا وضو کرنے, یا کئی لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, واقعی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کئی جہاز کے واش روم تو تھوڑے سے کشادہ ہوتے ہیں اور کچھ جہاز کے واش روم تو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں, تو اب کیا اس باتھ روم میں جا کر بھی وضو کرنا ہی ہوگا حالانکہ پانی ہے؟ اور اگر پانی نہیں ہے یا وضو کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے تو اب کوئی صورت ہے, کیونکہ تیمم کیسے ہوگا جہاز کے اندر؟
دیکھیں, جب تک پانی پر قدرت ہے,
ٹھیک ہے,
کہ آپ پانی استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں, تب تک تو فرض ہے کہ وضو ہی کریں.
ٹھیک ہے,
تیمم کی اجازت ہی تب ہوتی ہے کہ جب وضو پر قدرت نہ ہو.
ٹھیک ہے,
یا وضو پر قدرت ہے لیکن اس کی وجہ سے جیسے وہ شدید ٹھنڈا پانی ہے, بیمار ہونے کا اندیشہ, وہ صورت ہوتی ہے. لہذا یہ جو ہے نا کہ واش روم چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مشقت ہوگی, دقت ہوگی, لیکن نہ تو اس میں کوئی بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے نہ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹنے کا اندیشہ، لہذا وضو کر سکتے ہیں. تو جب وضو کر سکتے ہیں تو پھر فرض ہے کہ وضو ہی کیا جائے، وہاں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا جہاز کے اندر تو یہ صورت ممکن نظر نہیں آتی کہ وہاں پر تیمم کی حاجت پڑے، الا یہ کہ کوئی بندہ مریض ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے پانی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ پانی کی اجازت کی صورت نہیں بنتی، یا یہ کہ بہت سارے وضو کیا پانی ختم ہو گیا. اچھا، یا یہ ہے کہ کوئی اور سفر، جیسے بس میں سفر کر رہے ہیں، بس کے اندر پانی والا صورت نہیں نا، وہ صورت ہو سکتی.
بالکل ٹھیک.
ایسی صورت کے اندر جو تیمم کرنا ہے، تو دیکھیں تیمم کرنے میں تو حکم یہ ہے کہ تیمم کیا جائے گا مٹی سے،
ٹھیک ہے،
یا وہ شے کہ جو زمین کی جن سے ہے، جیسے ریت ہے، ایسی کوئی چیز جو جل کے نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے،
پتھر
ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. تو اب ایسی صورت میں جس آدمی کو یہ پتا ہے نا کہ آئندہ ایسی صورت پیش آئے گی میرے سفر کے اندر، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مجھے تیمم کرنا پڑے بس کے اندر، اور یہ جہاد والی صورت ہو، تو محتاط آدمی جو ہے اس کے لیے تو آسانی یہی ہے کہ وہ ایسی کوئی پلیٹ لے لے، جیسے مٹی کی پلیٹ ہے، بالکل صاف مٹی کی پلیٹ جس پہ روغن وغیرہ نہیں کیا ہوا نا، وہ والی پالش نہیں کی ہوئی، اچھا، یا جو ہے اس طرح کا صاف پتھر لے لے کہ جس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسے پتھر وغیرہ کو ساتھ رکھ لے، ایسے مٹی کے برتن کو ساتھ رکھ لے، تو اب اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر یہ تیمم باقی اپنے پورا کا پورا،
چاہے مٹی نہ ہو،
مٹی ہونا ضروری نہیں ہے،
جو غبار نہ ہو،
یعنی مٹی سے مراد یہ ہے کہ وہی ذرات کی صورت میں مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی مٹی ضروری نہیں، جیسے پتھر کی ہم نے بات کی ہے یا ریت کی بات کی ہے، ریت مٹی نہیں ہوتی، تو اگر مٹی کا یا ریت کا یا پتھر کا بنا ہوا کوئی برتن بھی ہے، کوئی سل بھی ہے، اس سے بھی اگر تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے 2005 کے آخر میں جب میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا، تو امیر علیہ سنت کے ہاں جو ہے وہ حاضری ہوئی دعاؤں کے لیے، تو امیر علیہ سنت نے جیسے مجھے وہ طواف کی وہ تسبیح دی نا، سات جو ہے وہ دانے جس کے اندر ہوتے ہیں، وہ دیا، ایک آدھ اور چیز دی، اور اس کے ساتھ ایک مجھے پلیٹ دی. تو میں نے سمجھا کہ یہ کھانے پینے کے لیے یہ ہے کہ چلے مٹی کے برتن میں کھانا پینا سنت ہے، تو یہ اس کے لیے دی ہے. تو مجھے میرے نے فرمایا یہ تیمم کے لیے،
یہ نماز کے
لیے، ہاں یہ تیمم کے لیے ہے، یہ اپنے جو آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا یہ اس میں رکھ لیجئے گا، سفر کے اندر بس میں کسی جگہ ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کے اوپر آسانی سے تیمم ہو جائے گا. تو مجھے تب سے یاد ہے کہ یہ برتن والی ترکیب بڑی آسانی کے ساتھ جانا کی جا سکتی ہے. اچھا ویسے ایک اور چیز بھی ہے، ایک مرتبہ مارکیٹ کے اندر، بلکہ ابھی بھی شاید ملتی ہے، تیمم باکس ملتا ہے.
ارے واہ،
تیمم باکس ملتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس طرح کا ہے، جیسے یہ ہے، بس اتنا سا ہی ہے،
پتھر ہوگا،
نہیں نہیں پتھر نہیں، اس طرح کا ہے. اب اس کو جیسے باکس کھولیں گے آپ، جیسے مثال کے طور پہ آئی پیڈ کا ڈبا کھولیں آپ، اب اس کو آپ نے کھولا تو اوپر جو ہے نا وہ ہے فوم، فوم اٹھائیں گے تو نیچے مٹی،
اللہ،
باقاعدہ مٹی ہی اس کے اندر مٹی ہی ہے،
ڈائریکٹ مٹی سے تیمم.
تو اب ڈائریکٹ مٹی سے کر لے، کیونکہ بعض آئمہ کے نزدیک مٹی سے ہی ہو سکتا ہے نا، بعض آئمہ جو آئمہ مجتہدین ہیں ان کے نزدیک مٹی سے ہی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ نے وہ ہلکا سا اس کا وزن ہے، پاؤ ڈیڑھ پاؤ وزن بنے گا اس کا، ہلکا سا ڈبا ہے، اب آپ نے باکس اس کو کھولا، وہ فوم اٹھایا اور نیچے مٹی کی ہلکی سی تہ موجود ہے، اب اس کے اوپر لگائے اور آپ رہتے ہیں.
اچھا سر، یہاں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ یہ تیمم آپ نے وہ تو وجہ بتا دی کہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، جب پانی پر قدرت نہیں ہوگی تو تبھی ہوگا، لیکن بعض اوقات اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی سی چیز ہے تو اس میں تو ایک ہاتھ رہے گا، دو ہاتھ نہیں رہیں گے، اس کی سائز کی کوئی قید ہے؟ یعنی چھوٹا سا کوئی پتھر ہے تو ایک ہاتھ بھی پھیر لیا پھر دوسرا پھیر لیا تو
وہ جائز ہے. جیسے یہی والا سائز اگر ایک مرتبہ ایک ہاتھ رکھا، دوسرے مرتبہ دوسرا ہاتھ رکھا، تو اب اس کے بعد
اس میں نے بھی سب کوشش کی تھی اس بار سمجھنے میں، یہ جو پلیٹ ہے نا اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے پلیٹ ٹوٹ جلدی جاتی ہے، ہینڈ بیگ وغیرہ کہیں رکھا تو ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ٹائل ہوتی ہے نا سر
جی،
پتلی سی ٹائل ہو اور وہ اتنا سا پیس بھی ہم لے لیں تو وہ بازو کا جیب میں بھی رہ جاتا ہے اور وہ بیگ میں بھی رہ جاتا ہے، بہت چھوٹی سی جگہ گھیرتا ہے اور وہ ٹائل کے اوپر بھی اس طرح تیمم ہو سکتا ہے، لیکن ٹائل کا جو پالش والی سائڈ ہے وہاں سے نہیں ہوگا.
جی جی، جو پالش ہوتی ہے نا وہ
نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
لیکن یہ باکس وغیرہ اگر اس طرح،
یہ تو ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جناب،
کیا بات ہے، تیمم کا طریقہ بھی ہو گیا مدنی چلن کے ناظرین، اور بہت ساری سفر کے اندر بالخصوص اس کا فائدہ ہوگا.
لیکن دیکھیں ان تمام باتوں سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی،
نماز پڑھنی،
وضو کا انتظام نہیں ہے تو تیمم، پھر نماز کے ٹائمنگ ہم نے دیکھا بھی، ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے استاد صاحب کو، ہم نے جس طرح جہاز میں نماز کے لیے ہم نے معلومات کی، ٹرین کے لیے بھی ہم نے سوال کیا تھا. اچھا یہاں ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی تھی سر کہ جہاز میں کبھی ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ بیسن اونچا ہوتا ہے، اب کسی کا ہر آدمی کا پیر اتنا نہیں اٹھتا اوپر پاؤں دھونے کے لیے، تو اب وہاں پھر تیمم کی کوئی صورت اجازت ملے گی؟ یہ مجبوری
کپ ہوتا ہے نا،
چھوٹا سا کپ لے لیا،
کپ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے
کوئی نہ کوئی راستہ بنانا چاہے گا تو بن جائے گا.
ٹھیک ہے، واہ واہ. ایک سوال ہمارے ڈائریکٹر صاحب استاد صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے نماز جو ہم نے مدنی گلدستہ دکھایا ہے اس کے اندر آپ دونوں ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا یہ جماعت کے ساتھ تھی یا انفرادی طور پر تھی, الگ الگ تھی؟
میرے خیال میں جو کلپ دکھایا نا, یہ تو سنتیں پڑھنے کا تھا,
سنتیں فرماتے رہے,
ظہر کی نماز تھی تو ہم سنتیں جو ہے نا وہ جدا جدا ہم نے پڑھی تھی.
ٹھیک ہے,
تو یہ اسے تو جماعت جب ہوتی تھی تو پھر تو جماعت سے فرماتے تھے جناب.
ہم نے تقریباً نمازیں الحمدللہ پورے سفر میں با جماعت ہی پڑھی اور استاد صاحب نے فرمایا.
نہیں وہ پوچھنا ہی ہے,
سب سے زیادہ مزہ اسی جماعت میں آیا تھا جو ہم نے جہاز کے اندر واپسی کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے.
ہم نے با جماعت الحمدللہ جہاز میں نماز پڑھی, بس اس کا کلپ رہ گیا, ورنہ نیت یہ تھی کہ بتایا جائے کہ جہاز میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمیں تو اتنی بڑی جگہ مل گئی کہ ہم نے استاد صاحب امام تھے, ہم دو مقتدی تھے اور ہم نے عشاء اور فجر باجماعت ادا کی.
سبحان اللہ. کچھ ناظرین کی کالز بھی ہیں, آئیے آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
جی
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بگی اختار محمد اظہر اختاری عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے, رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو بھی برکت دے. یورپ کے سفر میں ماشاء اللہ عز و جل ان کی مدنی کاموں کے حوالے سے جو وہاں پر جذبہ دینا, کوشش کرنا, مرحبا. اس سفر میں بھی جو جرمنی, سوئٹزرلینڈ, اٹلی وغیرہ کا سفر ہوا, اب سفر کے بعد اسلامی بھائیوں کا جو فیڈ بیک آتا ہے, جو وہاں کے اسلامی بھائیوں کا بعد میں جذبات ہوتے ہیں مدنی مشوروں میں, پھر اس کی مہک محسوس ہوتی ہے. جیسے اس سفر کے بعد بھی جن ممالک میں مدنی مشورے ہوئے ہیں, جن اسلامی بھائیوں نے وقت ساتھ گزارا, جبل میں شرکت کی, وہاں مفتی صاحب کی زیارت اور صحبت پائی, رکن شورا کی صحبت پائی, الحمدللہ اس وجہ سے اسلامی بھائیوں کا جذبہ, اسلامی بھائیوں کا شوق بڑھتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے, علمی شوق الحمدللہ زلزل بڑھتا ہے. اس میں پھر ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کے اندر علم کی جستجو بڑھتی ہے, سوال کرنے کا, دارالفتاح سنت پر رجوع کرنے کا, مطالعے کا, اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہمیں کارکردگی ملی. اوور آل الحمدللہ اس وجہ سے جدول سے بھی ہمیں پہلے کی طرح الحمدللہ فائدہ بھی ہوا, اور اللہ نے چاہا تو مزید اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. تو وہاں پر اہداف دیے ہیں, تو وہاں کام دیے ہیں الحمدللہ, اس پر ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے رکن شورا کو بھی ہمت صحت بھی دے, عافیت بھی دے, مفتی صاحب کو بھی اللہ پاک ڈیروں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے یورپ کی طرف توجہ فرماتے ہیں, اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل جدول بنا کے وہاں پر سے ایک مشکل مشقت والا سفر ہم محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹریولنگ ہوتی ہے, پھر جدول پر جدول ہوتا ہے, پیک چل رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, یہ جذبہ ہے جس کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید ہمت صحت دے, عافیت عطا فرمائے ہمارے سروں پر. امیر علیہ شیخ طریقہ دانت برکات مالی کا سادہ سلامت رکھے کہ ہم ان کی پیاری تحریک کو لے کے آگے بڑھتے رہیں. تو عبدالربی بھائی سے گزارش بھی کروں گا, مفتی صاحب کی بارگاہ میں آپ ہمارا وسیلہ بھی ہیں, آپ ہمارے نگران بھی ہیں, تو آپ دوبارہ وقت مفتی صاحب سے لیں تاکہ دوبارہ پھر جدول بنے. جو باقی ملکوں کا بھی شوق بڑھتا ہے, جن ممالک میں ابھی سفر نہیں ہو سکا, اب ادھر سے پھر ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے. تو مفتی صاحب کا سفر اٹلی میں بھی ہوا, جرمنی میں بھی ہوا, پہلے جرمنی میں آنا ہوا, بالخصوص کیونکہ اس میں سیریلز کا بھی تھا, لیکن اس حوالے سے پھر یورپ کے دیگر ممالک کی طلب بھی بڑھ رہی ہے, کوشش بھی بڑھ رہی ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے.
آمین آمین. مفتی صاحب اور ملکوں کا سفر بھی کرنا ہے
جی.
انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات چیت چل رہی ہے, اللہ نے چاہا تو جلد کوئی جدول یورپ اور یو کے کا بھی انشاءاللہ بنائیں گے.
انشاءاللہ. یہ جو مطالعے کی بات کی استاد صاحب, پچھلے سلسلے کے اندر آپ نے بھی مطالعے پر مدنی پھول بھی عطا فرمائے تھے اور ذہن بھی بنایا تھا. ایک اسلامی بھائی کا یہ انداز ہوا اس کے بعد, اس سلسلے کے بعد سے پچھلے, اور انہوں نے کہا کہ میں مطالعہ بالکل چھوڑ چکا تھا, اور ان کا کہنا یہ کہ میں اب روزانہ ایک صفحہ پڑھنے کی میں نے نیت کی ہے. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں مستقل پچھلے سلسلے کے بعد سے.
ماشاءاللہ.
ابھی اظہر بھائی نے بھی جیسے فرمایا کہ مطالعے کا,
مفتی صاحب نے وہاں بھی بیانات کے اندر, ملاقاتوں کے اندر بھی مطالعے کا ذہن دیا, علم دین کے فضائل پر بیان کیا. اور ویسے نارملی بھی ایک بات بتاؤں, اگر مفتی کوئی ہو نا عالم دین ہو, ان کی صحبت آپ کو ملے گی نا تو آٹومیٹکلی بندے کا دل کھینچتا ہے کہ اس شخصیت کیسے یہ بنے, تو اب یعنی جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسی اس کا اثر پڑتا ہے. تو مفتی صاحب کو دیکھ کر ڈیفینیٹلی علم اور اس کی طرف آنے کا رجحان بڑھتا ہے, تو ماشاءاللہ برکتیں مل رہی ہیں الحمدللہ.
جی اگلی کال دے رہے
ہیں. کتاب سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے یا ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے, تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا یہ بیٹھ کے کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندے پر قضائے عمری ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے, اور جب ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے یا بیماری کی وجہ سے وقت بہت مل جاتا ہے, کہیں جانا آنا ہوتا نہیں, اور خوف خدا بھی رہتا ہے, اللہ بھی بہت یاد آتا ہے, تو اگر اس
صورت میں جو بیٹھ کے نماز اشارے سے پڑھی جاتی ہے، اگر اس میں قضائے عمری جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اگر وہ ہم قضائے عمری ادا کر لیں تو کیا قضائے عمری ہماری ادا ہو جائے گی؟
جی استاد صاحب،
بہت تیزی سے ادا ہوتی، اس چکر میں ٹانگ نہ کوئی تڑوا کے بیٹھ جائے.
اچھا،
تو ویسے تو یہ ہے کہ جس حالت میں آدمی ہوتا ہے
جی،
اور اس حالت میں نماز کی جیسے اس کو اجازت ہوتی ہے، اب اگر وہ پرانی قضائیں بھی کرے گا تو وہ اس کی اس حالت کے اندر اگر ادا ہوں گی تو وہ شرعاً ادا ہو جائیں گی. ایک آدمی اگر مثال کے طور پہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن بیٹھ کے وہ سجدہ وغیرہ کرنے پر قادر ہے، اب اس کی پچھلی وہ نمازیں کہ جو زمانے کی قضا ہے کہ جب وہ کھڑا ہونے پر قادر تھا، اب اگر وہ قضا کرے گا اور بیٹھنے کی شرن اسے اجازت ہے، رخصت ہے، تو اب اگر وہ بیٹھے بیٹھے بھی قضا کر لے گا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. اور اگر وہ اشارے کے ذریعے ہی نماز پر قادر ہے تو اب اشارے کے ذریعے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی. لیکن ایک یہ میں عرض کر دوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو اب وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے، ٹانگ ٹوٹنے کی صورت میں یوں نہیں ہے کہ ٹانگ ٹوٹی اور اشارے پر مطلقاً اجازت مل گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ٹانگ کی موومنٹ مشکل ہوتی ہے لہذا اب ڈائریکٹ اشارے پر ہی پہنچے، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی اسی کنڈیشن کے اوپر ہی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے کہ یہ سجدہ کرے گا تو درد بڑھ جاتا ہے، درد شدید ہوتا ہے، دیر سے اچھا ہونے کا جو ہے وہ کبھی گمان ہے، تو اب اس صورت کے اندر اسے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. تو جو جس حالت میں ہے اسی حالت کے اعتبار سے وہ قضا کر سکتا ہے.
ماشاءاللہ، صحیح. عبد الحمید بھائی، سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا جو سفر آپ کا ہوا، دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت سوئٹزرلینڈ میں کیسے کر رہی ہے، اور اگر کسی کا سفر ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر یا کسی کے جاننے والے جاتے ہیں تو کیا آپ ان کو دعوت دیں گے؟
سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا ٹورسٹ مقام بھی ہے اور دنیا سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں.
جی،
دعوت اسلامی کا اس وقت کام تو یوں سمجھیے کہ جنیوا میں ہماری اس بار صرف جنیوا حاضری ہوئی ہے.
اچھا،
اس سے پہلے میں سوئٹزرلینڈ کے اور شہروں میں بھی گیا ہوں اور وہاں بھی نگران شورا کے ساتھ ایک بار ہم نے مدنی حلقہ وغیرہ کیا تھا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. اسی مفتی صاحب کا جہاں بیان تھا اور مدنی حلقہ تھا تو وہاں ہم نے سوئٹزرلینڈ جنیوا کے اندر مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے بات کی ہے، کیونکہ جو سوئٹزرلینڈ ایک طرف اٹلی ہے اور ہم کہاں جرمنی سے چلے تھے، اس کے درمیان ہے آسٹریا اور سمجھ لیجیے اٹلی کے درمیان،
وہ تھوڑا سا
فرانس کا ٹکڑا بھی بیچ میں آتا ہے. تو اٹلی والوں کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اٹلی سے مدنی قافلے لے کے سوئٹزرلینڈ آئے. ابھی ہم نے طے بھی کیا ہے کہ ایک مبلک کو سمجھ لے وہاں شفٹ کر دیں گے وقف مدینہ کر کے، تو اللہ نے چاہا تو جلد انشاءاللہ سوئٹزرلینڈ میں بھی مدنی مرکز کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. ہم نے سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے مفتی صاحب سے بڑا دلچسپ سوال کیے ہیں. ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آپ شاید وہ کلپ آپ کے پاس ہو، کہ جس میں ہم نے لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر جنت یا ہیون آن ارتھ، وہ کہنا کیسا ہے؟ اب سوئٹزرلینڈ کو دیکھ کر لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، خوبصورت واقعی وہ ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار، لیکن وہ اگر میرا خیال ہے ایک نئی چیز ہوگی لوگوں کے لیے.
آئیے پھر وہی مدنی گلدستہ آتوات دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی.
اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی سفر نامہ سلسلہ جاری ہے. دنیا بھر میں مختلف مقامات پر اللہ کی قدرت کے مختلف نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس وقت ہم سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں اور قبلہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج جنیوا میں انشاءاللہ مدنی حلقے کی ترکیب ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی اٹلی کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں کو بہت زبردست قدرتی حسن عطا فرمایا ہے، مگر سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ہیون آن ارتھ، زمین پر جنت. اسی طرح کشمیر کی جو ہماری وادی ہے اس کے بارے میں جنت نذیر وادی بھی کہا جاتا ہے. تو دنیا میں کسی جگہ کو جنت کہنا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی جگہ کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے جنت کہنا، یہ ایک تشبیہ کی صورت ہوتی ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے کسی خاص وصف کے اندر بہت ہی نمایاں ہے، خواہ وہ خوبصورتی ہے یا وہ بدصورتی ہے، تو یا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور خوبی ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کسی شے کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. جیسے بہت بہادر آدمی ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ تو شیر ہے. اچھا، اسی طرح حدیث مبارک کے اندر دیکھیں تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے شیر خدا. اب شیر خدا تو لفظ شیر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ شیر ایک بڑا بہادر اور ایک جری اور ایک با ہمت اور با حوصلہ جو ہے وہ اینیمل ہے، تو اس کی جو ہمت جرات اور بہادری ہے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے شیر خدا، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ لفظ جو ہے وہ حدیث مبارک کے اندر بیان ہوا. تو اسے تشبیہ کی صورت میں کہا جاتا ہے. خوبصورتی کے اندر جو ہے پھولوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، احادیث طیبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو اب یہ چاند کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے تو اس کے اندر بھی ایک حسن اور ایک اٹریکشن اور ایک توجہ کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو دنیا کے اندر کسی جگہ کو، خواہ وہ سوئٹزرلینڈ ہے یا کشمیر ہے یا اور بھی دنیا کے اندر خطے ہیں، ان کو جنت کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کسی حسین جگہ کو تشبیہ دینے کے لیے جو بہترین استعارہ اور بہترین مقام جو ہے وہ آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ جنت ہے، لہذا اس کے اعتبار سے اسے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. ورنہ فی نفسہ جنت بذات خود ایسی چیز ہے کہ حقیقتاً دنیا کی کوئی چیز جنت کی کسی شے کی مثل اور برابر ہو ہی نہیں سکتی. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ جنت کے اندر جو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے، یعنی ایک چھوٹی سی جو جگہ ہے، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے.
سبحان اللہ. مدنی چلن کے ناظرین، نئے انداز کے اندر آپ نے مدنی گلدستہ بھی دیکھا. عبد الحبیب بھائی، یہ کوئی پلیس واقعی بیٹھنے کی تھی یا کوئی بنائی گئی تھی؟ بڑا اچھا نظر لگ رہا تھا.
ہم اصل میں کسی مکان میں تھے تو اس مکان کے باہر ایک صوفہ اس طرح کا تھا. اب چونکہ مدنی چلن سے بھی تعلق ہے، کچھ تھوڑا سا ریکارڈنگ سے بھی شغف ہے، اور آپ نے بھی کہا تھا بار بار کہ آپ کچھ ریکارڈ کر کے لائیے گا، تو پھر ہم نے کہا چلے یہیں بیٹھ کر سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر ہی سوئٹزرلینڈ کے بارے میں سوال ہو. ہمارے یہ بھی کہتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کو یا اس طرح کے باقیات، تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ بھائی یہ شرن درست ہے کہ نہیں. مفتی صاحب ساتھ ہو نا تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی جو سوال آیا ذہن میں سوال کر لیا اور جواب آپ سب کے لیے ریکارڈ کر لیا. میں بلکہ اپنی ایک اور اچھی سی بات آپ کو شیئر کروں کہ دو شخصیات ایسی ہیں جس کے ساتھ سفر کرنے میں بڑا ہی ریلیکس ہوتا ہوں، ایک اور وجہ سے بھی، وہ بھی آج بتا دیتا ہوں، لیکن وہ مفتی صاحب کو بتانا خطرے سے خالی نہیں، آج ان کو پتہ چل جائے گا. وہ یہ ہے کہ نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب، جب ان کے ساتھ سفر ہوتا ہے نا تو مجھے ایک بہت فائدہ یہ ہوتا ہے، مجھے بیان نہیں کرنے ہوتے.
اچھا،
تو میری کوئی تیاری کا ٹینشن نہیں ہوتا، میں نے صرف انتظام کرنے ہوتے ہیں، میں نے گاڑی ارینج کرنی ہوتی ہے، میں نے جا کے سننا ہوتا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں تو تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ایک مبلک کو واقعی پریشر ہوتا ہے. ماشاءاللہ اس بار میں نے مفتی صاحب کو دیکھا اور بہت زبردست دیکھا کہ واقعی کئی بات بالکل آرام نہیں ہوا. ہم پہنچے اور بیان ریڈی تھا یا آدھے گھنٹے، خاص طور پر مفتی صاحب جو جنیوا ہم پہنچے، اللہ اکبر، یہ شارٹ نیپ جو ہے نا، یعنی ایسا تھا کہ ہم جنیوا پہنچے ہیں میرا خیال، اور اس کے ایک گھنٹے بعد، یہ 40 منٹ بعد، 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو میں پہنچے. صبح سے نکلے ہوئے تھے، اب پہنچے تو کیا سلیب ہے آنے والے ہیں، اب کمرہ بھی ایک
جی،
تھکن سے برا حال. اچھا، مجھے ٹینشن یہ تھی کہ ٹینشن یہ نہیں تھی کہ مجھے بیان کرنا ہے، بیان انہوں نے کرنا تھا. بہرحال ہم 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی، میں نے کہا لائٹ بند کر دے، جب لوگ آ جائے نا ابھی بلا لیجیے گا. ہم لوگ دونوں لیٹ گئے تھوڑی دیر پہ، مفتی صاحب باہر نکلے، بیان پھر بھی انہوں نے کرنا تھا. تو یہ کم از کم میرے لیے ریلیکسیشن ہوتا ہے.
لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا، مفتی صاحب استاد صاحب ہیں، استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو تیاری کی حاجت تو
نہیں. لیکن دیکھیں، تیاری نہ بھی کرنی ہو تو بیان تو کرنا ہے نا،
بیان
میں بھی تو انرجی لگتی ہے نا. اب استاد صاحب اس سے کچھ بتائیں گے.
اچھا، عبد الحبیب کو ٹینشن ہوتی تھی کہ میں تیاری کر نہیں رہا تو کہیں بعد میں آخر میں جا کے میں منع ہی نہ کر دوں.
یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے، ضرور ٹینشن ہوتی تھی.
تو یہ مجھے پوچھتے تھے سب بیان دیکھنے.
اچھا، واہ واہ،
ماشاء اللہ،
سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. کچھ ویڈیو تاثرات دیے ہیں ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ کے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
جنیوا سے عرض کر رہا ہوں، عبد الحبیب بھائی اور مفتی محمد قاسم صاحب کی آمد کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں دعوت اسلامی کے، اور ہمارے اٹلی والے منصور بھائی، ریاض بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے ان کو یہاں لانے کے لیے تگزو کی ہے، بہت بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ ان ہستیوں سے ملنے کے لیے ہم ہمیشہ سے ہی انتظار میں تھے، اور بہت مشکل ہوتا ہے ان سے ملنا. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے کہ ہم ان سے ملے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی باتیں سنی، اور ماشاءاللہ جو ارجنیں تھیں ذہن میں وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے دور کر لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اور ان کے صدقے ہماری دنیا آخرت کو سنوارے، اور جو بھی اسلامی بھائی جنہوں نے اس میں ہیلپ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دنیا آخرت بہترین فرمائے.
میرا نام محمد منظور احمد ہے، میں جنیوا سوئٹزرلینڈ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ حاجی عبد الحبیب عطاری اور مفتی محمد قاسم عطاری مدد اللہ علی میرے گھر تشریف لائے، اور الحمدللہ یہاں پہ مدنی حلقہ ہوا. مفتی صاحب نے ہماری شرعی رہنمائی فرمائی، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، اور اس کے علاوہ فیضان مدینہ کے بارے میں بھی یہاں پہ جو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد کھلے گا اس کے بارے میں بھی مدنی مشورہ ہوا. تو الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ, بہت مزہ آیا. اللہ پاک کرے کہ ان کے فیضان نظر اللہ پاک یہاں پہ بھی ایک فیضان مدینہ بنانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے, ہماری کوششوں کو بھی رنگ لائے. اللہ پاک ان کی دعاؤں کا جو ہے سایہ ہم پہ قائم رکھے, اور اللہ کرے کہ ہم جلد از جلد یہاں پہ بھی ایک فیضان مدینہ بنا سکیں اور یہاں پہ بھی مدنی کافلوں کی آمد و رفت ہو. دعاؤں کی درخواست ہے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے. کچھ ایس ایم ایس ناظرین کے ہمارے پاس ہیں. یاسر اتاری بھائی ہیں نوری آباد سے, کہتے ہیں حبیب بھائی آپ کبھی نوری آباد بھی آئے ہیں؟ جواب ضرور آتا.
میں نوری آباد کئی بار آیا ہوں مگر روڈ سے ہی گزرا ہوں. جب ابھی پچھلے دنوں بھی میں نواب شاہ گیا تھا, جہاں بھی جاتے ہیں حیدرآباد بھی جاتے ہیں تو نوری آباد سے گزرتے ہیں. میرا آنا ضرور ہے نوری آباد پر, لیکن مدنی کاموں کے لیے یا کسی اجتماع کے لیے آنا نہیں ہوا. انشاءاللہ جب نگران کابینہ حکم فرمائیں گے تو حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ.
محمد عثمان بھائی ہیں چنیوٹ سے, کہتے ہیں میرا دل عبدالحبیب بھائی سے ملنے کو بڑا چاہتا ہے, اس کا طریقہ بتا دیں.
اس کا طریقہ بڑا آسان ہے, مدنی سفر نامے سلسلے میں بھی کسی دن آ جائیں تو یہیں اسٹوڈیو میں آ جائیں تو انشاءاللہ سلسلے کے بعد مل لیں گے. لیکن میں پاکستان میں ہوں ایسا چیک کر لیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہو جائے گی. اور چنیوٹ کی طرف جب آنا ہوا تو وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ.
ہاں, ایک سوال یہ ہے مدنی سفر نامے میں کہ حبیب بھائی اگر آپ کو محفل میں بلانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟
پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے چونکہ ذمہ داری پر ہیں تو نگرانوں ہی کے تحت ہیں. نگرانے جو بھی آپ کے نگرانے کابینہ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں, جب وہ ہمیں حکم فرمائیں گے تو اپنے جدول میں انشاءاللہ وقت نکال کر حاضر ہو جائیں گے. نارملی پرسنل محفلوں میں جانا بہت مشکل ہے, اب لاکھوں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور ہر شادی میں محفل ہوتی ہے, تو میں نارملی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو نگرانے کابینہ ہیں وہ اپنے کابینہ میں کوئی اجتماع رکھ لیں, اس میں میں حاضر ہو جاؤں اور ساری کابینہ والے شامل ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود آپ اپنے نگرانے کابینہ سے رابطہ فرما لیجیے.
جی ٹھیک ہے. ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب کے سلسلے میں آمد سے بہت کچھ سیکھنے اور دیکھنے کو سمجھنے کا موقع ملا ہے, اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے.
آمین آمین. مفتی صاحب کو بار بار سلسلے میں لانے کے لیے لگتا ہے بار بار سفر کروانا پڑتا ہے. میں سوچ رہا ہوں اگلے سلسلے میں سب کو ہم کیسے بلائیں گے, ایسی رونق آ گئی ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ.
کیا بات. نہیں واقعی ایسا ہے, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو برکت اندرازی عمر دے رہا تھا.
آمین آمین.
جی کچھ کالز ہیں ناظرین کی, انشاءاللہ پھر مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
عبدالحمید بھائی کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے ویسے تو سفر ہوتے ہی ہیں, تو کبھی امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کو سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی؟
جی الحمدللہ مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ پاکستان میں کئی سفر اسفار کہہ سکتے ہیں سفر کی جمع کرنے کی سعادت ملی, بلکہ مجھے گاڑی چلانے کی سعادت ملی. اور جب سے سیکیورٹی میں اتنے معاملات نہیں تھے اس کے بعد بائی ایئر پنجاب وغیرہ یا بیرون ملک جانے کا موقع ملا. البتہ اب تک چل مدینہ کی سعادت سے محروم ہوں, آپ دعا کریں کہ جلد نصیب ہو جائے انشاءاللہ.
اللہ اللہ کیا بات ہے. استاد صاحب آپ کو بھی امیر اہل سنت سے کے ساتھ سفر کا موقع کبھی ملا؟
استاد صاحب کو تو ابتدائی امیر کے ساتھ سفر سے ہوا ہے.
امیر اہل سنت سے ملاقات ہی سفر سے ہوئی تھی
ماشاء اللہ.
تو وہ پانچ چھ دن کا مسلسل وہ سفر ہی تھا وہ,
کیا بات
کہ جس کے اندر مسلسل امیر اہل سنت کے ساتھ تھے.
کیا بات
کیا بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نیکسٹ.
Dear Abdul Habib Uncle, my name is Muhammad Rehan Attari. I'm calling from Sunnis Bucks, South Africa. I am 3.5 years old. As we have on Majidni channel that Mufti Qasim Attari gave very special bayan in Dubai about time magazine match. We also wishing same type bayan in South Africa as well. Please come with Mufti Sahib and making South Africa. Jazakallahu khaira.
Ameen, ameen. He invite you to come South Africa and make bayan over there. You've been in South Africa before.
جب اس عمر کو پہنچ جائیں گے نا جس عمر میں ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ کا بیان فائدہ مند ہوگا پھر ان شاء اللہ جائیں گے,
ان کے ابو کے لیے چلے جائیں گے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
کیا بات ہے. جی اگلی کال.
ساؤتھ افریقہ دو مرتبہ جانا تو ہوا ہے
ان شاء اللہ, ان قریب اللہ نے چاہا تو مفتی صاحب سے وقت لیں گے ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ان شاء اللہ. جی
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ مدنی سفر نامہ میں دو شخصیات الحمدللہ شیخ الحدیث مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ اور حاجی عبدالحبیب بھائی تشریف فرمائے. حاجی عبدالحبیب بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ماشاء اللہ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر سفر کرتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ کا کسی مفتی صاحب کے ساتھ جیسے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر ہوا, تو کوئی مفتی جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے. اور مفتی صاحب سے عرض ہے کہ مفتی صاحب جو ہے مغفرت سے نواز دیجیے, اللہ کریم آپ کو شاد و آباد فرمائے.
آمین آمین. اس سلسلے میں بھی عرض کیا تھا یقیناً جب کوئی مفتی صاحب ساتھ ہوں
اور قبلہ مفتی قاسم صاحب ہوں تو کیا ہی بات ہے. ایک انسان جو خاص طور پہ دینی سفر پر گیا ہے تو قدم قدم پر رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے. بعض سوالات ہوتے ہیں جس کو پوچھنے کا پہلے وقت نہیں ملا ہوتا, یا اچانک وہ سفر کے دوران یاد آتے ہیں, یا کوئی صورت سامنے آتی ہے. تو یہ کمال ہوتا ہے آپ کے ساتھ اگر ایسی شخصیت ہے جس سے آپ کو جواب مل جائے, شرعی رہنمائی مل جائے. بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں, ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ مفتی صاحب کے ساتھ یا کوئی اور مفتی صاحب ساتھ ہوں, تو مجھے ذمہ داران یہاں سے بھی مسائل بھیج رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ ساتھ ہیں, وہاں شاید تھوڑی سی فراغت زیادہ مل جائے گی سفر کے دوران, اگر یہ مسئلہ ڈسکس کر لیں, یہ مسئلہ حل کر لیں. تو یقیناً ہمیں, بلکہ میری مفتی صاحب سے اس طرح بات ہوتی ہے کہ ہمارے کئی تنظیمی بڑے بڑے مسئلے کہہ لیں, مشورے کہہ لیں, وہ ہمارے سفر میں حل ہو جاتے ہیں.
جب پچھلی مرتبہ جرمنی گئے تھے تو وہاں دبئی سے جب ہم چلے آگے جرمنی کی طرف, تو آپ تو سو گئے تھے, لیکن نگران شورا اور میں پورے راستے میرے خیال میں ہم جو ہے وہ مسائل حل کرتے جا رہے تھے. چھ سات گھنٹے کی فلائٹ تھی اور ایک منٹ بھی جو ہے وہ ہم فارغ نہیں بیٹھے تھے.
اللہ,
ہم جو ہے نا مشورے پہ مشورے, مسائل پہ مسائل, یہی چلتے رہے.
کیونکہ ایسے فراغت کے موقع جہاز میں بیٹھ کر کیوں ملتے ہیں کہ بھائی اب فون بھی نہیں چل رہا, کوئی اور کام نہیں ہے, تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب نگرانی شروع اور یہ دونوں کام کرتے تو میں نے کہا ڈسٹرب نہ کرے, تو میں پھر اپنے کام آرام کر لیا.
کیا بات ہے جی, یہ بھی اچھی بات ہے. اور بعض لوگ سفر کے دوران جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے نام پر جو ہے گناہوں کے اندر ملوث ہو جایا کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے کام کو. استاد صاحب نے پچھلے سلسلے کے اندر بہت اچھا مدنی پھول دیا تھا کہ جو ٹائم آپ گزار رہے ہیں اس کے بارے میں غور کریں کہ کیا اس سے اچھا استعمال آپ کے کام کا, آپ کے ٹائم کا نہیں ہے. تو سفر کے دوران بھی بہت سارے کام آپ اپنے نپٹا سکتے ہیں, آپ پینڈنگ ورکس جو آپ کے ہیں وہ آپ نپٹا سکتے ہیں. اس پر بھی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ سفر بھی اللہ نے چاہا تو نیکیوں بھرا ہوگا.
اچھا ہوتا پتا کیا, یہ جو ہم جیسے مشورہ دیتے ہیں نا کبھی کہ بھائی آپ اپنے وقت کا اچھے سے اچھا استعمال کریں, کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہ شاید بعض وقت نا بہت سارے فارمولے ہم پڑھتے ہیں یعنی بیرون ملک کے,
جی
اچھا جب ان کو یہاں امپلیمنٹ کرنے پہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں تو ویسے ہی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں کیا ٹینشن ہے. میں ایک زمانے کے اندر میں فیملی کے حوالے سے وہ پڑھ رہا تھا ایک کتاب نا, کہ فیملی کے ساتھ کیسا یعنی فیملی کو گرو کرنا چاہیے, کیسا ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اب اس میں کیا ہوا, اس میں تھا کہ دیکھیں ہفتے کے اندر ایک دن لازمی طور پہ آپ فیملی کو دیں, کھانا کھائیں ان کے ساتھ.
صحیح,
بڑا اچھا آئیڈیا ہے, عمل کرنا چاہیے. اچھا اب عمل کرنی چاہیے کے بعد جب میں نے غور کیا, میں تو روزانہ ہی کھانا ساتھ کھاتا ہوں, روزانہ ہی ساتھ کھاتا ہوں, یہ فارمولا کام پر ہے. تو پھر بعد میں ذہن میں آیا کہ یار یہ فارمولا بیسیکلی ان لوگوں کے لیے
جو پورا ہفتہ سفر میں,
جو پورا ہفتہ سفر میں یا وہ بچے اسکول اور وہ جناب آفس, وہ آئے تو بچے کہیں اور ہیں, وہ دوبارہ واپس آئے تو بچے سو رہے, ہفتہ ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی.
صاحب کا مقولہ ہے نا, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو یوں بڑا ہوتے نہیں دیکھا ہے, میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے.
واہ,
جب بھی گیا وہ سوئے ہوئے رہے ہیں.
اچھا,
میں نے بچوں کو یوں ہی بستر پہ ہی دیکھا ہے, وہ بڑے ہوتے گئے, میں نے کبھی یوں بڑا ہوتا نہیں دیکھا. تو ایسی مصروف لائف نہیں ہونی چاہیے.
تو
اور شاید یہ جملہ کہہ کر مجھے بھی گھر پہ کچھ سننی پڑے گی, لیکن واقعی ایسی مصروف لائف نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں وقت دینا چاہیے.
تو اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی اب اپنے کام پینڈنگ کام جو ہے نا وہ سفر میں آپ اپنا ذرا جمع کر کے رکھیں, وہ حل کر لیں. بس ہماری اکثریت ویسے فارغ ہوتی ہے, ان کے پاس تو گھر میں بیٹھ کے کرنے کا کام نہیں ہوتا, تو سفر کے لیے وہ غریب کیا جمع کریں گے. وہ تو اس کے لیے پھر وہی ہوتا ہے, الٹے سیدھے گانے وانے یہ وہ کر لیے. پہلے تو یہ ہے کہ کچھ زندگی پرپز فل ہونی چاہیے, کوئی با مقصد زندگی ہو جس کے اندر پہلے کچھ ایکٹیویٹیز تو ہوں. ہماری زندگی کے 12 گھنٹے ہیں اور ساری زندگی کا کام ہمارے 6 گھنٹے میں نمٹ جاتے ہیں. 6 گھنٹے تو ویسے ہی ہمیں کاٹ کاٹ کے گزارنے ہوتے ہیں جیسے تیسے, تو اس میں کیا کام بندہ جمع کر کے سفر کے جمع کرے گا اور وہاں جا کے کرے گا. یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جن کی زندگی بالکل بہت زیادہ مصروف ہے تو وہ اپنے اس طرح کے کام جمع کر لیتے ہیں, تو وہ پھر اس وقت میں کر لیتے ہیں. لیکن زندگی ہونی ایسی ہی چاہیے,
یوزفل ہونی چاہیے,
کہ جس کا کوئی منٹ کوئی لمحہ جائے فضول نہ گزرے, با مقصد گزرے, یا ڈائریکٹ کوئی کام ہو یا اس کام کی پریپریشن ہو یا اس کام کے لیے ہی کچھ کیا جا رہا ہو. جیسے رات کا سونا بھی ہے, اب سونا بھی اس لیے ایسے ہو کہ یار صبح فجر جو ہے وہ میں جو ہے وہ خوشی و خضوع سے پڑھوں گا, دن کے وقت جو کام ہے وہ میں اچھے انداز میں کر لوں گا, اس انداز کے اندر ہونا چاہیے. لیکن بے مقصد زندگی یوں کہہ لے کہ ہمارے پرابلمس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے.
جی, بے مقصد زندگی نہیں ہونی چاہیے, واقعی اپنے اہداف کو طے کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. کچھ کال سے مزید آئیے کال شامل کرتے ہیں.
دیارے حضور حافظ ملت سے محمد سام رضا اتاری عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. ہمارے مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد قاسم صاحب قبلہ کو سلسلے میں مرحبا. ماشاءاللہ آپ نے تو سلسلے میں چار چاند لگا دیے. ہمارے پیارے پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح آپ دیگر ممالک کا سفر کیا کرتے ہیں ہمارے ہند بھی تو تشریف لائیں اور اراکین شورا کے ساتھ ہمارے مبارک پور میں بھی کرم فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عبدالحبیب آپ سے عرض ہے کہ حج کے دنوں میں ہم سب کے لیے بھی دعا کریے گا. پھر وہ لمحہ آئے کہ مدینے کی حاضری نصیب ہو. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا.
ماشاءاللہ مبارک پور کے اس مدنی منع سے بالآخر میری ملاقات ہو گئی اس بار. اچھا, یہ مدینہ شریف آئے تھے رمضان میں. اور انسان جب کسی کو سنتا ہے نا, صرف سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی امیج ضرور ذہن میں بنا لیتا ہے کہ اس کا یہ ایسے ہوں گے, لیکن یہ اس کے بالکل برعکس تھے.
اچھا,
اور لیکن بہت پیارے تھے. ماشاءاللہ ہمیں نعت بھی سنائی, ہمیں تحفہ ان کے والد صاحب نے بھی دیا, ہم نے بھی ان کو کچھ پیش کیا. تو وہی کہہ رہے تھے اللہ کرے پھر وہ دن آئے. تو سائم ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ماشاءاللہ عالم دین بنیں گے. ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ. انشاءاللہ
استاد صاحب کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ ان کی دعوت آپ کو ملی ہے؟
ہند کا جدول بھی انشاءاللہ فیوچر پلان کے اندر تو ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کب جانا ہوتا ہے.
جی, ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چلنے کے ناظرین, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ.
مدنی سفر نامہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارا سفر بھی جاری ہے. آج شام کو جنیوا کے اندر سنت و بڑا اجتماع ہوا اور اس کے بعد الحمدللہ ہم سفر پر روانہ ہوئے اٹلی کے لیے. تو ایک خوشگوار اتفاق پتا چلا کہ سوئٹزرلینڈ کے بعد ایک تھوڑا سا حصہ فرانس کا بھی ہمیں کراس کرنا ہے. تو گویا فرانس کو بھی ہم نے کراس کیا اور اس کے بعد ہم اٹلی کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اس وقت رات کے تقریباً 2:15 چاہتے ہیں. ہم نے عشاء کی نماز ابھی ادا کی ہے. واقعی ان علاقوں میں آ کر اپنے وطن کی بہت قدر ہوتی ہے. تقریباً 12:30 کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوا اور ہم نے تقریباً 2:15 بھی عشاء ادا کی ہے اور اب ہم انشاءاللہ ملان اٹلی کی طرف جا رہے ہیں. سب شاید اس طرح بائی روڈ یورپ میں اتنا لمبا سفر آپ کے لیے نیا ایکسپیرینس ہے اور بارڈرز آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سے بالکل ملے ہوئے ممالک ہیں. اب کیا کہیں گے, رات کو اتنی دیر سے عشاء کا وقت ہونا اور پھر بعض اوقات تو عشاء اور فجر میں وقت بھی تھوڑا ہونا, تو یہ ہمارے وطن کی قدر ہمیں دلاتا ہے کہ وہاں لمبی راتیں ہیں. یہاں گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہیں, دن لمبے ہیں, سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہیں اور راتیں بہت لمبی ہیں.
ہمارے ہاں تو خیر دنیا کے اکثر خطے جو ہے وہ اسی طرح ہیں کہ وہاں پر معتدل ایام ہی ہوتے ہیں, کہ دن کا جو ڈیوریشن ہے رات کے ڈیوریشن میں کچھ نہ کچھ فرق تو آتا ہے. اللہ تعالیٰ دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل فرماتا ہے, لیکن نمازوں کے اوقات میں کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں آتا. لیکن ان ممالک کے اندر یہ ڈفرینس دیکھنے میں آتا ہے. لیکن وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے اور وہ ازل و ابد کو جاننے والا ہے اور اس کا علم ازلی ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے. اس نے اپنی حکمت بالغہ سے جو احکام دیے ہیں سب کے اندر حکمتیں ہیں. اگر معتدل ایام والے جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو وہاں کی اور حکمتیں ہیں, یہاں کی اور حکمتیں ہیں. بعض صورتوں کے اندر یہاں والوں کو مشقت ہوتی ہے تو بعض صورتوں میں بہت زیادہ آسانی بھی ہو جاتی ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اگر یہ جو ایام ابھی چل رہے ہیں اگر ان دنوں کے اندر رمضان آتا ہے تو روزہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. تقریباً 19-20-21 گھنٹے تک روزے کا ٹائم پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ ایام بھی آتے ہیں کہ جن کے اندر روزہ بہت اس روزے کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے, وہ 11-12-13 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے. تو اس سے تو ایک اعتبار سے مشقت آتی ہے, ایک اعتبار سے سہولت آتی ہے. اس میں ایک حکمت جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر اعتبار سے آزماتا ہے. اسی لیے جو روزے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر کبھی سردی میں آتے ہیں کبھی گرمی میں آتے ہیں. سردی آئے تو بھی حکم خداوندی سر آنکھوں پہ ہے, گرمی میں آئے تو بھی حکم خداوندی سر آنکھوں پہ ہے. اسلام جو ہے وہ نام ہی اس کا ہے کہ آدمی اپنی گردن اللہ تعالیٰ کے حکام پہ رکھ دیتا.
سبحان اللہ. ماشاء اللہ سفر کے اندر بھی نمازوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سب کا جاری رہنا چاہیے.
جی مدنی چلن کے ناظرین، جگہ جگہ آپ کو الحمدللہ نماز کی دعوت اور نماز کی اہمیت کے بارے میں مدنی پھول مل رہے ہیں. مفتی قاسم صاحب بھی الحمدللہ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی عطا فرما رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کا بھی اور استاد صاحب کا بھی شکریہ یوں بھی ادا کریں گے کہ وقتاً فوقتاً نماز کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس سے انشاءاللہ عزوجل ہماری بھی تربیت ہوگی اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی انشاءاللہ نماز کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھے گی اور نمازوں کی انشاءاللہ عزوجل پابندی ہمیں نصیب ہوگی. مزید اگر کوئی شخص ایسا ہے عبدالحبیب بھائی کہ نمازوں سے محبت تو بڑی ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو جائے، لیکن بالخصوص فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا، کبھی چار دن پڑھ لیتے ہیں جذبات میں آ کر پھر اس کے بعد دوبارہ جذبہ جو ہے وہ ماند ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے لیے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، چار نمازیں پڑھتا ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں. میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے صبح 6 بجے فلائٹ ہو تو کبھی ایسا آپ نے کہا آنکھ نہیں کھلی؟
فلائٹ تو ایک ہوتی ہے نا، کبھی کبھار روزانہ تو نہیں ہوتی.
تو فلائٹ سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟
اہمیت
اصل میں اہمیت پریورٹی کی ہے. ٹرین نہیں چھوٹتی، چلے فلائٹ چھوڑ دے، صبح 8 بجے جاب کیسے ملتی ہے؟
جی
جاب پہ پہنچنا ہے، سیٹ نے کہا یا آفس والوں نے کہا لیٹ ہوئے تو نکال دیں گے، وہ جناب کسی بھی صورت 8 بجے پہنچ جائیں گے.
لائف سٹائل چینج کر لیں،
لائف سٹائل چینج کرتے
ہیں. ایک آدمی جو پوری زندگی فجر پڑھ کے سونے والا ہے نا،
جی
اب اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے اور اس کو جاب ملی صبح 8 بجے کی، وہ کیا کرے گا؟ اپنی لائف سٹائل چینج کر لے گا. وہ 45 سال میں جا کے نوکری ملی نا، تو 45 سال رات کا جاگنا ایک طرف، بولے گا بھائی اب میں اپنی زندگی
تک نائٹ ڈیوٹی مل جائے کسی کو، اگر کسی کو نائٹ ڈیوٹی مل گئی تو رات جاگنا شروع کرے گا کہ بھائی جاب چاہیے. تو اپنا لائف سٹائل جاب کے لیے، فلائٹ کے لیے، ٹرین کے لیے چینج کر سکتا ہوں اور فجر میں اٹھنے کے لیے نہیں کر سکتا. تو سمپل جواب یہ کہ نماز کی وہ پریورٹی، وہ ترجیح، وہ اہمیت نہیں ہے. اہمیت بیٹھ گئی کہ سب سے پہلا فرض یہی ہے اور یہ مومن کی معراج ہے. اس کو چھوڑنے کی وعیدے پڑے، عذابات پڑے تو پھر انسان کیسے نماز چھوڑ
کیسے سن. واقعی استاد صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اگر دعوت دی جائے نا تو وہ کہتے ہیں میں تو سوتا ہی رات کو 4 بجے ہوں تو فجر میں اٹھوں گا کیسے. اب اتنی دیر تک رات کو جاگنا اور پھر فجر میں نہ اٹھنا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں آپ کو جو جواب دیا نا تو آپ کو تو جواب دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی جواب دینا قیامت والے دن کہ یا اللہ وہ پرابلم یہ تھی کہ میں 4 بجے سوتا تھا نا تو اس لیے نہیں پڑھ سکا. تو اگر یہ وہاں جواب چل سکتا ہے، کیونکہ پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہونا ہے. حدیث مبارک میں دی ہے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے. اس میں کامیاب ہوا تو آگے معاملہ چلے گا، اور یہیں سے کام خراب ہو گیا تو اس کے بعد آگے بہت زیادہ گڑبڑ کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ سوتا 4 بجے تھا؟ یہ تو وہ ہے کہ جو رات کو ویسے ہی جاگتے ہوئے گزارتے ہیں اور صبح سو جاتے ہیں.
جی
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا، وہ بڑا عبادت ریاضت کا شوقین اور بڑا محبت کرنے والا تھا. چند ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فجر کی جماعت میں نہیں دیکھا تو عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر چلے گئے. وہ زمانے کی بات ہے جب آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے.
اچھا
آپ اس نوجوان کے گھر گئے اور اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے نا تو اس لیے پھر فجر کی نماز گھر پہ پڑھ کے فوراً سو جاتا ہے.
اچھا
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا پوری رات نوافل پڑھنے سے زیادہ اہم اور افضل ہے.
اللہ
لہذا اسے کہیں رات کو سو جائے لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرے. یہ اس کے بارے میں ہے جو ساری رات عبادت میں گزار رہا ہے.
اللہ اللہ
اب وہ کہ جو ساری رات محض دوست گپ شپ گھومنا پھرنا ان چیزوں میں گزار کے بولے کہ جناب میں سوتا 4 بجے ہوں اور میری اس لیے نماز نکل جاتی ہے، وہ خود غور کر لیں نماز کی اہمیت. اب یقین کریں دل میں ہونا، اور ویسے تو نماز کی نہیں، نماز کی اہمیت ایک جدا ہی چیز ہے، ایک جدا ہی چیز ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور مناجات کا نام ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. میں نے ایک بزرگ کا فرمان پڑھا، انہوں نے کہا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں کر لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو بھی ترکیب بن جاتی ہے. ان سے پوچھا حضور یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، جب آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر لے. انہوں نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا
ہوں،
کیونکہ نماز میں بندہ خدا سے باتیں کرتا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور اس سے مناجات کرتا ہے، اس سے ایک گفتگو کرتا ہے، قرب والی گفتگو کرتا ہے. اور پھر بزرگوں نے فرمایا کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں.
واہ
کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے, قرآن خدا کا کلام ہے, تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہے, خدا مجھ سے کلام فرما رہا ہے. تو نماز یہ ہے, اس کی قدر و اہمیت دل کے اندر ہو تو پھر کسی, جیسے وہ بزرگوں کا ہے کہ کسی کی وہ تکبیر اولا نکل گئی یا جماعت نکل گئی تو افسوس کر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے اور کہا کہ افسوس کے میرا بیٹا فوت ہوا تو پورا شہر جو ہے میری تعزیت کے لیے آ گیا اور میری جماعت یا تکبیر اولا نکل گئی اور افسوس کے صرف فلاں صاحب میرے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے کہ یار آپ کی وہ جماعت نکل گئی. تو جب اہمیت دل کے اندر ہو نا تو پھر وہ امیر سنت کی طرح نا فجر کے لیے وہ تین تین الارم لگا کے جو ہے نا وہ آدمی لیٹتا ہے کہ اس سے نہیں تو اس سے اٹھے, اس سے نہیں تو اس سے اٹھے. پھر یہ والی ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر جب آپ سفر فرماتے
جی
تو ایک صحابی کی لازمی طور پہ یہ ڈیوٹی ہوتی تھی
جی
کہ سب اگر سو رہے نا تو وہ جاگتے رہیں گے, اور ان کے جاگنے کی ڈیوٹی کا مین مقصد یہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے, فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جو ہے وہ ورا الورا ہے
جی,
لیکن اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے, ہماری تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ معاملہ بھی فرمایا
جی
کہ جن صحابی کی ڈیوٹی لگی وہ خود بھی سو گئے.
اچھا,
اور اس کے بعد پورا وقت ہی نکل گیا اور جب سورج کی پہلی کرن چمکی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھلی تو فرمایا کہ یہ کیا, پھر وہاں سے آگے چلے گئے, آگے جا کے جماعت کے ساتھ پھر وہ قضا بھی آپ نے ادا فرمائی. لیکن یہ ساری وہ تربیت کے لیے کہ جب اٹھنا ہے تو پھر ایک دل کے اندر فکر مندی جو ہے وہ آدمی کو اٹھا دیتی ہے, فکر مندی جو ہے نا وہ پھر بہت کچھ کروا دیتی.
الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدیں بھرو تحریک ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے موسٹلی کام, دعوت اسلامی کے اکثر کام الحمدللہ مسجدوں میں ہوا کرتے ہیں. نمازوں کی اہمیت بھی الحمدللہ اجاگر کی جاتی ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کے طریقے الحمدللہ بہت سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ رائج ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور مسجدیں بھرو تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عزوجل ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, انشاءاللہ ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے, مسائل سے اللہ نے چاہا تو ہمیں چھٹکارا نصیب ہوگا.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا نا تو آپ کے پیٹ میں خنجر مارے اور پورا کھل گیا سارا,
اللہ
تو اب آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آتا تو سب سے پہلے پوچھتے نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے
زخمی حالت میں,
زخمی حالت میں. تو جب بار بار پوچھا نا تو کسی نے جب آگے سے کوئی معروضات پیش کی تو فرمایا کہ اس شخص کا کیا دین ہے جس کے اندر نماز ہی نہیں, اس بندے کا دین ہے کیا جس کے اندر نماز نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتا. تو اس حالت کے اندر بھی نماز کا یہ, اچھا بعض بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے ساتھ ہی نماز کا پوچھا, اچھا نماز پڑھی پھر دوبارہ استغراق میں چلے گئے یا بے ہوش ہو گئے, پھر آنکھ کھلی تو دوبارہ اسی نماز کا پوچھ کے پھر پڑھنا شروع کر دی, پھر پڑھنا شروع کر دی, پھر پڑھنا شروع کر, ایک ہی نماز چار چار مرتبہ پڑھی کہ پہلی نماز پڑھے ہوئے سے ذہول ہو جاتا تھا, یعنی ذہن اس سے ہٹ جاتا تھا تو دوبارہ اس کو پڑھ لیتے تھے. اسی طرح بعض بزرگوں کا یہ تھا کہ حالت نزا کے اندر بھی ان کو بعضوں نے دیکھا تو وہ حالت نزا کے اندر بھی نا جیسے وضو کر رہے ہیں
جی,
اس انداز کے اندر ان کے وہ ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ حرکت کر رہے کہ جیسے نماز کے لیے تیاری کر رہے اور وضو کر رہے.
سبحان اللہ, یہ نمازوں سے محبت ہمارے اسلاف کی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی نماز سے محبت عطا فرمائے اور نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالی ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے. دو تین مدنی گلدستے ہمارے باقی ہیں, آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی
تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ 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 ہے.
کسی بھی اسلامی بھائیوں بلونیا اٹلی میں ہیں اور سنت و بڑے اجتماع کے بعد ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بلونیا اٹلی میں آئے ہیں اور تقریباً 1 ملین یورو 10 لاکھ یورو میں یہ فیضان مدینہ ہمیں سمجھے بنا ہے اور پورا اپروکسیمیٹلی اس کے اخراجات ہوئے ہیں. یہ پاکستانی تقریباً 15 کروڑ روپے بنتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کس طرح دنیا بھر میں مساجد اور مدارس بنا رہی ہے. اس میں ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کی الگ پوشن ہے, اسلامی بھائیوں کی ایک الگ جگہ ہے, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزید بہت سارے شعبہ جات اس فیضان مدینہ میں کمپلیٹ ہوں گے. اسلامی بھائی نے بتایا کہ عاشقان رسول کی یہ یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے, بننے جا رہی ہے انشاءاللہ. تو آپ دعا کریں کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ابو آپ پہلی بار اٹلی آئے ہیں, کیسا لگا آپ کو ذمہ
داران سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کی باہر دیکھا؟
الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کیونکہ یونان جب گیا تھا تو میں سمجھا تھا سب سے بڑا وہی ہے, مگر یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ بہت خوشی اور بہت خوش ہوا.
ماشاء
اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا
فرمائے.
شعبہ جات کا ہم جو ہے ذکر کیا, مزید اس میں برکت ہو جائے, جلدی سے شروع ہو جائے
ان شاء اللہ. نیت تو ہے اللہ تعالیٰ مددگار پیدا فرمائے, مدد فرمائے کہ جامعۃ المدینہ یورپ میں جلد شروع ہو جائے تاکہ یورپ میں بھی ہمارے علماء جو ہے وہ مزید بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ ملک بہ ملک اور شہر بہ شہر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں. انشاءاللہ اس پر مدنی گلدستے پر بھی بات کریں گے عبدالحبیب بھائی, لیکن کچھ مدنی گلدستے مزید ہیں ہمارے پاس.
جی جی,
وہ ہم دکھا دیں ناظرین کو, انشاءاللہ پھر گفتگو کی طرف آتے ہیں. جی
اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, جیسے جیسے ہمارا سفر بیرون ملک میں ہوتا ہے, جہاں بہت سارے مدنی کاموں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, وہاں ایک اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مدنی چینل کو لوگ کس شوق سے, کس لگن سے اور کس پیار سے دیکھتے ہیں. نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں, اور نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اسے لکھ کر محفوظ بھی کرتے ہیں. آج ہم اٹلی کے شہر بریشیا میں ہیں اور ہمیں یہاں پر کچھ ڈائریاں ملی ہیں. ڈائریز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش, اس کو کس طرح لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے. میں تو سچی بات ہے خود بھی حیران ہو گیا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اب یہ علم نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب فیضان مصطفیٰ یہ پورا سیگمنٹ مدنی گلدستہ کچھ نیکیاں اشاروں میں سفر ہے مگر اکیلے مدنی کسوٹی, یعنی ایک ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہے اب یہ ایپیسوڈ, یعنی جتنی قصے ہیں وہ لکھی گئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب کس ٹیم کا کس ٹیم کے درمیان تھا یہ لکھا گیا ہے, اور ہم حیران ہیں کہ یہ ایک ایک چیز کو کس پیارے انداز میں دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ ہمارا ایک سیگمنٹ رہا سفر ہے مگر اکیلے. یہ پورا سلسلہ ذہنی آزمائش ان تین ڈائریوں میں جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیے. بہرحال کچھ تبرکات ہم نے ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان کو پیش کریں گے, کیونکہ یہ ڈائری ہم تک پاکستان میں نہیں پہنچ سکی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ, اب آپ ذرا یہ ڈائری دیکھیں. اب یہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہا, گجراوالا کانپور, اور پھر اسی طرح درست کیجئے سردار آباد سکھر سے مقابلہ ہوا, اور اس طرح جا کر یہ سلسلہ نغمات رضا آپ دیکھ رہے ہیں. کیا بات کیا بات, فیضان صدیق اکبر, یعنی ایک ایک لفظ انہوں نے کوشش کی ہے. اب دیکھیں زبان و بیان میں طلب پستک صابن ہے یا صابن ہے, یہ بھی انہوں نے لکھا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل سے محبت بھی دے, علم کو سیکھنے کی بھی توفیق دے, یاد رکھنے کی بھی توفیق دے. کیا بات ہے مدنی چینل کی, اور کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کی. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, علم دین سیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.
چلن کے ناظرین سلسلہ دیکھا آپ نے, اور اس کے اندر یہ ڈائریاں بھی آپ نے دیکھی ہیں. استاد صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب سلسلہ ذہنی آزمائش ہوتا ہے تو ہم یہ ڈائریاں بھی منگواتے ہیں نا اسلامی بھائیوں سے, اور بہت ساری ڈائریاں آتی ہیں اور بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے, اور علم دین کا ذوق اور شوق بھی اس سلسلے سے بڑھتا ہے. استاد صاحب سے ایک سوال میں انشاءاللہ کروں گا, لیکن اس سے قبل یہ پوچھنا ہے عبدالحبیب بھائی, سیزن 9 ابھی آپ نے لاسٹ ٹائم کیا ہے, تو سیزن 10 آپ کب لے کر آ رہے ہیں اور کس طرح لے کر آ رہے ہیں؟
یہ سوال تو آپ سے ہی بنتا ہے. ذہنی آزمائش کی ٹیم جو مجلس ہے اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں. اچھا, ہم نے پلان یہی کیا تھا کہ ربیع الآخر کے اختتام میں یا جماد الاول کے شروع میں شروع کیا کریں گے, تاکہ ہم جماد الآخر میں اس کو اختتام کر دیں. رجب شریف میں پھر دوسری مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ انہی دو مہینوں میں شروع, یعنی غوث پاک کا مہینہ 11ویں شریف کے بعد سمجھ لیں آسان لفظوں میں, انشاءاللہ
11 مدنی مذاکرے جو ہوں گے
اس کے بعد کسی وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے آڈیشن اب البتہ اس بار تھوڑا ہم نے نیا انداز اختیار کرنا ہے کہ آڈیشن شاید ہم اگلے مہینے سے شروع کر دیں, کیونکہ اب آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ کچھ آڈیشنز میں نے بھی جانا ہے تو میرا چاہ رہا ہے ایک ساتھ جانا مشکل ہوگا، تو جب جب بیانات کرنے جاتا رہوں گا تو آڈیشنز بھی کرنا.
جی مدنی چلن کے ناظرین، رکن شورا کا پورے پاکستان میں جدول بھی ہوا کرتا ہے، تو ہم نے ذہن بنایا ہے کہ جہاں جہاں جدول ہوگا رکن شورا کا تو وہاں پر ہم دن کے اندر تعلیمی اداروں کا آڈیشن بھی کر لیا کریں گے. ہم اپنی ذہنی آزمائش کی ٹیم کو بھی وہاں سے اللہ نے چاہا تو سلیکٹ کریں گے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر نمائندگی کرے ذہنی آزمائش سلسلے کے اندر، تو آپ ہمارے ذمہ داران سے، نگران کابینہ سے، ڈویژن ذمہ دار سے، نگران کابینات سے رابطہ کریں، اور وہ اگر ہم کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے شہر کے اندر بھی ہم ذہنی آزمائش سلسلے کے لیے سیزن 10 کے لیے آڈیشن کا سلسلہ بنائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے شہر کی ٹیم جو ہے وہ فائنلسٹ ہو اور آپ ہی کی ونر ٹیم ہو کہ جو مدینہ شریف کی حاضری کا اللہ نے چاہا تو موقع بھی حاصل کرے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آڈیشن آپ کے شہر میں ہو تو ذمہ داران سے رابطہ کریں انشاءاللہ عزوجل. اللہ نے چاہا تو حج کے بعد جو ہے یہ آڈیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. استاد صاحب، یہ جو اتنی
ہے یہ بیرون ملک والوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو کہا تھا، اجازت دی تھی ان کو بیرون ملک والوں کو، لیکن اصل میں دو مہینے کا ہے نا استاد صاحب، دو ڈھائی مہینے کے لیے یہاں آنا پڑے گا،
تو پیٹرن تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا نا اس کا. آپ آڈیشن جیسے آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ آڈیشن انہیں ملکوں میں جا کے کر لیں،
ٹھیک ہے.
اب جب یہ آئے نا تو پھر وہ آنے کا پیکج ان کا بولے 10-12 دن کا ہی ہو.
جیتے گئے تو رہنا پڑے گا نا استاد صاحب، یا تو ہار جائیں، ہار جائیں گے تو جلدی چلے جائیں گے.
ان کا جو
جیتتا رہے گا
بیرون ملک کے لیے ہو، وہ ہو ہی 15 دن کے.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چلیں
15 دن کے
ذہنی آزمائش انٹرنیشنل کے نام سے.
دیکھیں جس ماشاء اللہ یہ اٹلی میں تھا نا، یہ جو ڈائریاں آپ نے دکھائی ہیں، اب وہاں والوں کا اس حوالے سے ماشاء اللہ آپ جذبہ دیکھیں اور ان کی محنت دیکھیں آپ. اچھا پھر اٹلی میں، اور یہ اس کے علاوہ ماشاء اللہ جتنی ہماری دعوت اسلامی کی ماشاء اللہ وہاں پر وہ ہے پروموشن ہے، تو ایک تعداد ہے کہ جو ماشاء اللہ آئے گی، اور انٹرنیشنل لیول کا ذہنی آزمائش ہو تو کیا بات ہے،
کیا بات ہے. ویسے استاد صاحب ہم نے ایک ٹیم جو ہے وہ پچھلے سالوں میں یہ بنائی تھی کہ مختلف شہروں کے اسلامی بھائی، مختلف ملکوں کے اسلامی بھائی باب المدینہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے ایک ایک اسلامی بھائی لے لیے تھے ہم نے، تو انٹرنیشنل ایک ٹیم ہم نے بنائی تھی اور وہ پھر.
لیکن یہ استاد صاحب کا آئیڈیا ہے، یعنی ہم اس ذہنی آزمائش سے ہٹ کر ایک اور انٹرنیشنل ذہنی آزمائش کا پلان رکھے، تو یہ تو ہم بیرون ملک میں بھی کر سکتے ہیں.
فائنل اس کا مدینہ منورہ.
کیا بات ہے، فائنل مدینہ منورہ.
کیا بات ہے
صاحب، جناب آج لگتا ہے ذہنی آزمائش کے جو پسند کرنے والے بہت خوش ہو رہے ہوں گے. چلے کچھ
کیا بات ہے استاد صاحب، یہ جو اتنی محنت کی جاتی ہے، ورک گردانی کرتے ہیں لوگ، لکھتے بھی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں خوش خطی بھی کیا کرتے ہیں، کیا یہ کرنا چاہیے ایسا؟
دیکھیں اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس طرح خوبصورت انداز میں لکھنا اور اس کے لیے اتنی محنت کرنا، یہ ساری چیزیں تعظیم کے زمرے میں آتی ہیں، علم دین کی تعظیم ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا بھر کے اندر قرآن مجید لکھنے کے لیے بعض لوگ پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں. 25 سال کے اندر قرآن پاک لکھا، کیسے لکھا جی؟ ریشم کے کپڑے پہ لکھا ہے، موتیوں کے ساتھ لکھا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ دین کے ساتھ محبت، دین کی تعظیم اور علم دین کی تعظیم کی صورتیں ساری بنتی ہیں. لہذا اگر اس انداز کے اندر محنت کی جاتی ہے، ایک تو تعظیم کے اعتبار سے یہ بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی عظیم شے ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى
الْقُلُوبِ.
اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے. کہ اس کے دل کے اندر یہ تعظیم اور تقوی کی صورت ہے نا، تبھی تو اس کی محنت کے ذریعے اس کا اظہار ہو رہا ہے. علم دین جو ہے یہ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب اگر کوئی اس انداز کے اندر محنت کرتا ہے تو بہر حال یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے، اس طرح جو محنت سے لکھتا ہے نا، اس کو وہ چیزیں یاد بہت اچھے انداز کے اندر ہو جاتی ہیں. آپ ہمیشہ یہ کسی شے کو یاد کرنے کے جو طریقے ہیں یا سیکھنے کے جو طریقے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، کوئی آدمی پڑھ کے سیکھتا ہے، کوئی آدمی دیکھ کے سیکھتا ہے، کوئی آدمی سن کے سیکھتا ہے، کوئی آدمی پریکٹس کرنے سے سیکھتا ہے، یہ مختلف طریقے. لیکن جو اس کے ماہرین ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ وہ ہے سیکھنے کا جس میں آدمی ایکٹیویٹی کرتا ہے. اب یہ لکھنا جو ہے، لکھنے کے لیے اس کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، اس کو سننا بھی پڑتا ہے، وہ اس کو دیکھتا بھی ہے، وہ اس کو ریوائز بھی کرتا ہے، وہ اس کی پروف ریڈنگ بھی کرتا ہے، وہ اس کی بیوٹی بھی چیک کرتا ہے، وہ پھر آگے پیچھے ملا کے سیٹنگ بھی اس کی کرتا ہے. یہ سارا اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جتنا یہ اس طرح تیار کرنے والے کو یاد ہوگا نا، میرے خیال میں فائنلسٹ کے فائنل کے اندر جو جیتا ہوگا نا، اسے بھی اتنا یاد نہیں ہوگا جتنا انہوں نے یاد کیا ہوگا. تو اس لیے بہت اچھی ماشاء اللہ یہ طریقہ ہے.
جی تم ہمیں خوشخطی کے ساتھ اچھے انداز کے اندر خوبصورت انداز کے اندر علم دین لکھنا بھی چاہیے. ایک اسلامی بھائی کے بارے میں ناظرین پتہ چلا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے الگ ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے اور الگ الگ سلسلوں کے وہ سوال جواب لکھتے ہیں. مثال کے طور پر دارالافتاء اہل سنت سلسلہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ای پی نمبر کے ساتھ قسط نمبر کے ساتھ انہوں نے سوال جواب لکھے ہوئے تھے اور دیکھنے کا وہ رجسٹر موقع بھی ملا. اسی طرح اور بھی کچھ سلسلوں کے رجسٹر انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو آپ کو بھی یہ دعوت ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ بھی لکھیں انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ آپ کو حاصل ہوگا.
روایت بھی ہے علم کو لکھ کر قید کر لو.
مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں.
حسن یہ ہے کہ کسی کو کوئی بڑائی ملے کوئی نعمت ملے تو بندے کو جلن شروع ہو رہا ہے. تکلیف ہو یار یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, اس کو پیسے کیوں مل رہے ہیں, اس کا نام کیوں بڑھ رہا ہے, اس کی شہرت کیوں بڑھ رہی ہے, یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے, اس کے بچے پیدا ہو گئے میرے بچے نہیں ہوئے, اس کی اچھی جگہ شادی ہو گئی میری شادی نہیں ہوئی, یہ جناب اٹلی میں اس کا پاسپورٹ بھی بن گیا میں بھی اس کے ساتھ آیا تھا میں پیچھے رہ گیا. ارے کسی کو نعمت ملی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے فرمایا حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حق کے مطابق صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر لوٹنے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہیں.
فرمایا کہ جو کسی کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب لوگوں کے سامنے یوں کھولے گا کہ وہ آدمی گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوگا خدا اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر کر دے گا, گھر میں بیٹھا ہوگا خدا لوگوں تک عیب پہنچا دے گا. لیکن اگر عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا, اور قیامت میں عیب کھلے تو کیا ہو سکتا ہے یہ ہم سب سمجھیں. تو متقی وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہے, جنت متقیوں کے لیے, اور متقی وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم غصہ دبا تو لیتے ہیں, ہم غصہ دبا تو لیتے ہیں نہیں بولتے کچھ بھی, لیکن معاف نہیں کرتے ہم. ہم بولتے ٹھیک ہے دیکھیں گے ذرا, آج نہیں تو پھر صحیح. اب غصہ نہیں کیا لیکن دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات لے کے بیٹھے رہے.
اللہ
بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں اجتماعات کرتے ہیں تو عوام آئے گی نہیں آئے گی, آڈینس ہوگی یا نہیں ہوگی, لوگ شرکت کریں گے یا نہیں, یہ ایک بات جو ہے وہ ذہن کے اندر ہوا کرتی ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے کہ جہاں کہیں جا کر اجتماعات کیے جاتے ہیں, اجتماع ذکرونات کیے جاتے ہیں, الحمدللہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمیں نظر آتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اٹلی کے اندر یہ اجتماع ہو رہا تھا اور ایک کثیر عاشقان رسول کی تعداد الحمدللہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس سب اتنے لوگوں کے درمیان وہاں پر بیان آپ نے فرمایا, کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ یعنی وہاں پر لوگ تو ویسے کمانے کے لیے یا دیگر مصروفیات ہوتی ہیں پھر بھی لوگ شرکت کرتے ہیں.
دیکھیے اسلام کی محبت تو مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے
الحمدللہ.
اب یہ ہے کہ ان کو جمع کرنے والا ان کو جمع کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ ناموں والے جاتے ہیں لیکن اتنے اتنے بڑے اجتماع نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ ایک برکت ہے, کولیکٹیو ایفرٹس جو ہے نا, اجتماعی کاوشیں کوششیں
جی,
ان کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی جس انداز کے اندر دعوت دیتے ہیں تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک کمپین اور ایک مہم چل رہی ہوتی ہے. میں واٹس ایپ ادھر چل رہے, گھر گھر جا کے دعوت رضا دی جا رہی ہے, جہاں ملاقات ہوئی ہے فون کر کے کسی کے پاس جا کے, وہ
ہمارے دعوت دینے والے اتنے سارے ہوتے ہیں کہ وہ میرے ملا کے ماشاءاللہ ایک کامیاب اجتماع کر لیتے ہیں.
الحمدللہ
اجتماعیت کی برکت ہے. تو یہ ماشاءاللہ ویسے یہ ہے کہ میری تو توقع سے بہت بڑے اجتماع تھے
جی.
یعنی مجھے یوں نہیں تھا کہ اٹلی کے اندر اتنے بڑے اجتماع ہوں گے.
الحمدللہ
مجھے یہ تھا کہ ماشاءاللہ ہوگا ایک اچھا اجتماع ہوگا
صحیح.
لیکن یورپ میں اٹلی میں
دونوں کی
آٹھویں بڑی وہ ہے معاشی طاقت ہے یہ
جی.
تو وہاں پر بریشیا میں بھی بلونیا میں بھی دونوں جگہ پر اتنا ماشاءاللہ بڑا اجتماع. یعنی میں اندر گیا نا تو ایک مرتبہ تو واقعی جس کو کہتے ہیں نا دیکھ کے جھٹکا لگا ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد.
اسٹیڈیم بک کرانا پڑا ہمیں انڈور اسٹیڈیم تھا اس میں یہ اجتماع ہوا. لیکن میں یہاں یہ بھی بتاتے تھے استاد صاحب نے جو کلیکٹو ایفرٹ کی بات کی نا مجھے میسج یاد آ گیا میں نے نکال لیا کہ 14 اور 15 جولائی کو اجتماع ہوئے تھے
جی.
تو کہاں کہاں سے بسیں چلی یہ شاید مدنی چل کے ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ پاکستان میں تو ہم بسیں چلاتے ہیں ٹرینیں چلاتے ہیں یورپ کے اندر اب مشکل تھوڑے نام ہے چیویتا نووا مار کے ایک ڈبل ڈیکر بس چلی جو ڈبل ڈیکر بس تھی کارپی سے 2 بسیں آئیں بلزانو سے 1 بس آئی بریکسن سے 1 بس وچنزا سے 1 بس ملان سے 9 بسیں تھیں روم سے 1 بس روم کافی دور ہے اور پراتو سے 2 بسیں یعنی یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 14-15-17 بسیں بچتی ہیں تو یہ اجتماع میں باقاعدہ بس بھر کے اسلام آئے تھے اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی الحمدللہ اس کا نتیجہ مدنی چل کے ناظرین.
حالانکہ یہ کوئی بہت پہلے سے کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ جناب یہ کوئی 2 مہینے پہلے سے تیاریاں چند دن پہلے تو بتایا تھا
جی الحمدللہ. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے والے غیر سیاسی عالمگیر الحمدللہ تحریک ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر سنتوں کی خدمت کیجئے اسلام کی خدمت کیجئے انشاءاللہ عزوجل دلی سکون بھی حاصل ہوگا اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس اٹلی کے یورپ کے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
راشد ندیم اتاری اٹلی ملان سولارو سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ پچھلے دنوں برشیا میں جو سنتوں برا اجتماع ہوا تھا اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑا ہی پیارا بیان کیا بڑا ہی ایمان فروز بیان کیا سن کر دل کو قلب کو واقعی بڑا ہی سکون بڑا ہی اطمینان حاصل ہوا. ایمان کو ایک نیا جذبہ نئی حرارت ملی اور پھر بعد میں الحمدللہ حاجی عبد الحبیب اتاری اور حاجی باپو ابراہیم الحمدللہ بعد میں ان کے بھی مدنی پھول سنے ان کی تڑپ ان کا لگن ان کا جذبہ دیکھ کر یقین جانے کہ یہی جی کرتا ہے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں دعوت اسلامی کے دائی بن جائیں دین کی دعوت عام کریں. جو جذبہ جو کوشش وہ ہمارے لیے کرتے ہیں پاکستان سے ہمارے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں ہمیں سنتوں پر چلنے کی ترغیب دلواتے ہیں ہماری وہ اتنی فکر ہے کاش ہمیں بھی اپنی فکر ہو جائے ہم بھی دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں مخلص دائی بن جائیں سنتوں کے چرچے عام کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
آمین آمین اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہوں. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے بالکل قریب ہے اختتامی مدنی پور استاد صاحب سے لیتے ہیں. استاد صاحب کیا فرماتے ہیں اختتامی طور پر؟
میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اٹلی کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنا بڑا ہمارا اجتماع وہاں پر ہوا
جی.
اب اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہر آدمی اگر اپنی جگہ تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے نا
جی.
تو وہ مجموعی طور پہ وہ بہت بڑے جو ہے نا اس کے اندر ڈھل جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی کام اسی انداز کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر کسی ایک آدمی پہ ایسا ڈیپینڈ نہیں ہے کہ جناب وہ ہے تو کام ہوگا وہ نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. ایک ذیلی نگران ہے وہ اپنی جگہ ماشاءاللہ لگا ہوتا ہے ایک علاقائی نگران ہے وہ اپنی جگہ کافشیں کرتا ہے اور یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں یہ اپنا ماشاءاللہ اپنے ذاتی ان کے کاروبار ہیں ان کے اپنی ذاتی جو ہے نا وہ سارے بہت جو مصروفیات ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو وقت دینا ہے
جی.
وہ وقت دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں
جی.
اور ماشاءاللہ اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. میں دوبارہ یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہاں سے جا کے مدنی کام کرنا جائے یہ بہرحال ایک جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن اگر جیسے جنیوا کی ہم نے بات کی تھی اگر اٹلی کے اسلامی بھائی جنیوا جاتے ہیں مدنی
جی.
قافلوں کے اندر تو وہاں مدنی کام جیسا اٹلی میں ہو رہا ہے نا اسی طرح کا رنگ وہاں پر بھی نظر آنا شروع پڑ جائے گا.
عبدالحبیب بھائی کیا فرما دیں فرمائیں گے اختیار
نہیں. یقیناً استاد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, ساری دنیا میں حاجت ہے. روز ہی ہمیں کبھی افریقہ کے ملکوں سے, کبھی یورپ سے, کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے اب تو میسج آتے ہیں, ای میلز آتی ہیں کہ ہمارے یہاں مدنی قافلہ بھیجیں, ہمارے یہاں مبلغین بھیجیں, بہت ضرورت ہے. تو واقعی دنیا بھر میں جہاں عاشقان رسول رہتے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت بھی کرتے ہیں, خوش بھی بہت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج بھی بہت سارے مدنی شہر کے ناظرین اپنی اسکرین پر بیٹھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے, یار کیسا کام ہو رہا ہے اٹلی میں, جرمنی میں, سوئٹزرلینڈ میں. لیکن ہم کہاں ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ کچھ اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ کر اپریشیٹ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. اگر یہ جتنے مدنی شہر کے ناظرین ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے, سارے یہ مدنی کام کرنے والے بن جائیں, سپورٹ کرنے والے بن جائیں, حصہ ملانے والے بن جائیں, تو آپ سوچیں پھر مدنی کام کہاں پہنچ جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے.
جی مدنی چلن کے ناظرین, دعوت یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور آپ بھی سنتوں کی خدمت کیجیے, آپ بھی دین متن کی خدمت کے لیے خود کو پیش کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ کا بھی حصہ دین متن کی خدمت میں ہوگا, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اللہ نے چاہا ہمیں حاصل ہوں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا.